அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்து. அல்ஹம்துலில்லாஹி பிநிஅமத்திஹி துத்திம்மு ஸாலிஹாத். இன்ஷா அல்லாஹ் தஆலா ஹம் பஹலே திலாவத் சுன்கே ஃபிர் ஷுரூ கர்தே ஹம். தஸ்வே பாரே கே ஆகாஸ் ஸே திலாவத். நஹ்மதுஹு வ நுஸல்லி அலா ரசூலிஹில் கரீம். அம்மா பாது. ஃபௌஸு பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். ரப்பி ஷ்ரஹ்லி ஸத்ரி வ யஸ்ஸிர்லி அம்ரி வஹ்லுல் உக்தத்தம் மின் லிஸானி யஃப்கஹு கௌலி. ரப்பி யஸ்ஸிர் வ லா துயஸ்ஸிர் வ தம்மிம் பில் ஹைர். அல்லாஹ் தஆலா கி தௌஃபீக் ஸே ஹம் தஸ்வே பாரே கா ஆகாஸ் கரேங்கே. ஹம் இஸ்ஸே பஹலே கே பாரா தஸ் பே சலே, ஹம் பாரா நௌ கே ஆக்ரி ஹிஸ்ஸே மே خاص طور پہ جہاں سے سورۃ الانفال شروع ہوئی تھی وہاں سے بات شروع کریں گے. لیکن اس سے بھی پہلے کچھ اسٹوڈنٹس کی ایکٹیویٹیز جو انہوں نے کل کا پارا سننے کے بعد ہمیں بھیجی اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, اور اس سے ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جب ہم غور سے سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہم سے بہترین بات لیتا بھی ہے اور دیتا بھی ہے. آپ دیکھیے کہ پچھلی چیزوں کو بڑے بغیر سیکھے بغیر سمجھے بغیر آگے چلے جانا ایسے ہی ہے کہ آپ کا پچھلا کھانا ہضم نہ ہو اور آپ مزید کھانا کھانے کی خواہش اور تمنا رکھیں. بعض دفعہ انسان دنیاوی معاملات میں ایسا کرتا ہے تو اس کا اسٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے. علم دین کا جو بھی لیں جتنا بھی لیں اس کو جذب کیجئے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو تیار کریں. علم برائے علم نہیں ہونا چاہیے, پڑھنا برائے پڑھنا نہیں ہونا چاہیے, سننا برائے سننا نہیں ہونا چاہیے. اور سورۃ انفال جو ہے وہ آپ کے ہمارے لیے ایک بہت بڑا معیار بھی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے ایمان کو چیک کریں. بہت ہی اسٹرانگ پارا ہے, کمزور دل والے اس کو برداشت کم ہی کر پاتے ہیں. کیونکہ اس پارے میں ایک تو سورۃ الانفال پوری ہوگی, پھر ساتھ ہی سورۃ توبہ بھی شروع ہوگی. اور یہ دونوں صورتیں وہ صورتیں ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری دور میں لوگوں کے دلوں کے پول کھول دیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں اور چھپے رہتے ہیں. کرتا ایک ہے, سب کا نام ہو جاتا ہے, لیکن یاد رکھیے بعض میں اینڈ پہ ریزلٹ جب نکلتا ہے ایک سال پڑھنے کے بعد, تو وہ ریزلٹ ہر طالب علم کا اپنا ہوتا ہے. یہ جملہ لکھ لیجئے, جم ہے. ہم سب یہاں اس دنیا میں بہت ساری نیکیاں کرتے کراتے دکھتے ہیں. کبھی باپ عالم ہوتا ہے تو عالم کی اولاد بن کے معروف ہو جاتے ہیں. کسی ایک بھائی نے حفظ کیا تو ہم حافظ کی بہن بن گئے. شوہر نیک ہیں تو ان کی نسبت سے ان کی بیگم. یہ دنیا میں چلتا رہے گا, لیکن دنیا میں بھی آخر میں آخری دور, اور جنت میں جا کر تو ہے یہ بات, قیامت کے دن ومتاز الیوم ایہا المجرمون, ہر ایک کو تنہا تنہا اپنے اعمال کی عدالت میں پیش کیا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ متنی زندگی جس میں بہت سارے معاملات ایسے تھے کہ جس کے اندر صحابہ کرام کو اللہ کے راستے کی کالز آتی رہیں. سب سے پہلی کال تو بدر کی تھی, بالکل ان پلانڈ جنگ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, تیاری نہیں تھی, احساس بھی نہیں تھا کہ اتنی بڑی جنگ ہو جائے گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں بغیر تیاری کے اتنی بڑی فتح دی کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ اس فتح کا بوجھ سہار نہ سکے تو کیا ہوگا. تو لہٰذا اس بارے میں ہم آغاز میں ہی غزوہ بدر کی فتح کو کیسے سنبھالو اس موضوع پہ بات کرنے لگے ہیں. یاد رکھیے کہ انسان میں دو چیزوں کی وجہ سے کمزوری آتی ہے. ایک کیا ہے کہ ناکامی کی وجہ سے دل برداشتہ ہو جاتا ہے, ہمت ٹوٹنے لگتی ہے, کام چھوڑ دیتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ فتح کا نشہ چڑھتا ہے اور ایسی بڑی کامیابی ملتی ہے کہ تکبر کا شکار ہو جاتا ہے. سورت کے بالکل آغاز میں آپ نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے ایک سوال پوچھا تھا, کیونکہ غزوہ بدر پہلی جنگ تھی اور ابھی مسلمانوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ جو مال غنیمت آتا ہے وار بوٹی کی صورت میں اس سے کیا کیا جائے. یہاں سے ایک بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ صحابہ کرام کو جب تک کوئی بات اللہ اور اس کے رسول کے ناطے سے پتہ نہیں چل جاتی تھی اپنے طور سے کچھ بھی فیصلہ نہیں کرتے تھے. تو سوال ہوا تھا یسلونک عن الانفال. آج آپ دیکھیں گے 40 آیتیں گزار کر 41ویں آیت پر اس کا جواب دیا جا رہا ہے. یہ ہے اصل میں اسلام کی خوبصورتی. اور بیچ میں کریکٹر بلڈنگ کی بات کر دی, کیا اسلح ذات ابینکم, کہ دیکھو مال جو مل گیا اس کو چھوڑ دو, کیا آ رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, کس کو دے رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے, یہ باتیں سیکھنے سمجھنے کرنے سے پہلے اپنی اصلاح کرو. اور اس میں ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ دیکھو تمہارے اتحاد نے جنگ جتوائی ہے, ایسا نہ ہو کہ تم میں اختلاف آ جائے مال کی محبت کے ساتھ ہی اور تم اس جنگ سے تو جیت جاؤ لیکن آپس کی جنگ میں پیچھے ہو جاؤ. تو یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے جو دنیا میں بھیجا اس کو ہمارے اندر کی ایک ایک چیز کا پتہ ہے. وہ تمام ممکنہ چیزیں جو کسی بھی جگہ دین کے کام کرنے والوں کے لیے رکاوٹیں اور رخنے بن سکتی ہیں وہ ہم آخری حصے میں پڑھ چکے سورۃ الانفال کے, اور کچھ چیزیں آج اس پارے کے آغاز میں بھی آئیں گی. لیکن چونکہ یہاں سے اب جنگوں کی بات شروع ہو رہی ہے مستقل دو صورتیں, تو سمجھ لیجئے کہ اسلام تو بڑا ریئلسٹک ریلیجن ہے, اسلام تو امن پسند ہے, اسلام از پیس, تو پھر جنگیں کیوں, بہت سارے لوگوں نے آج یہ غلط فہمی پھیلا دی کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں کے ذریعے اور تلوار کے ذریعے سے اسلام پھیلایا، تو تھوڑا سا سمجھیے کہ اسلام میں نہ تو مقصد جنگ ہے اور نہ مقصد امن ہے. اسلام کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو، ہی کلمۃ اللہ العلیا. جنگ کے صورت جنگ کے ساتھ یہ کام ہو تو جنگ ہوگی، امن سے یہ کام ہو جائے تو امن ہوگی. اسلام سے پہلے جب بھی جنگیں ہوتی تھیں، اور جنگ بعاث 200 سال تک جاری رہی جو مکہ جو عربوں کے بیچ میں آپس میں تھی، نسلوں کی نسلیں کٹ گئیں. اب ہوتا کہتا کہ جب کوئی جنگ پوری ہوتی تھی تو اس کے بعد ایک دم لوٹ مار شروع ہو جاتی تھی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی صورت میں، جس کو جو تلوار تیر چیز بچی کھچی ملتی وہ لے جاتا، وہ اس کی سمجھی جاتی. اسلام نے اس حصے میں آپ کو مجھے یہ سکھا دیا کہ ایسا نہیں ہوگا. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا. اب اس نے جو مال حاصل کیا ہے اس میں سے، اس کو مزید آگے بانٹ کر مسلم سٹیٹ کو ویلفیئر سٹیٹ میں ڈھالنے کے اصول بتائے. آپ لکھ لیجئے کہ آج کے اس حصے سے ہم دیکھیں گے کہ مسلم سٹیٹ جو ہے یہ ویلفیئر سٹیٹ ہوتی ہے، فلاحی ریاست ہوتی ہے، اور اس میں مال کو لینے اور دینے کے ساتھ بہت سارے قاعدے اور قانون ہیں. وَعْلَمُوا سے یہ پارہ شروع ہو رہا ہے جس سے علم کی شان بھی پتہ چلتی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بدر کی فتح سے کہیں ایسی اخلاقی برائیاں نہ پیدا ہو جائیں، لہٰذا احتیاط کرو. یاد کیجئے کہ پیچھے سورۃ آل عمران میں غزوہ احد کی شکست سے جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی اس کو سامنے رکھ کر تربیت کی تھی. یہاں اب فتح کے آداب ہیں، وہاں شکست کے آداب تھے. بہترین استاد بھی یہی ہوتا ہے، اور عقل مند ماں باپ بھی وہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو زندگی کی دھوپ چھاؤں اونچ نیچ سے سبق سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ سوچو یہ کیوں ہوا، تمہارے ساتھ کیوں ہوا، ابھی کیوں ہوا، کسی اور کے ساتھ کیوں نہ ہوا. تو یہ ایک پورا تربیتی کورس ہے، ایک ٹریننگ سیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سکھا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بعد میں پھر مسلمانوں نے جب یہ سبق بھلا دیا تو غیروں کو بات کرنے کا موقع ملا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول کے سامنے جب بھی جنگیں ہوئیں بڑے آرام سے ہوتی تھی، اس میں کوئی بھگدڑ نہیں مچتی تھی، چونکہ 13 سال کے ٹرینڈ لوگ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. اور یہاں میں ایک چھوٹی سی بات اپنے سمیت ہر اس کو کہوں گی جس کو دین کا کام کرنے کا شوق ہے اور وہ دین کی محبت میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب کا اجر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ چھوٹے کو بھی قبول کر لیتا ہے اور کبھی چاہے تو چھوٹی سی بات کو پکڑ بھی لیتا ہے. دین کا کام کرنے کے لیے بھی جس ڈسپلن اور جن خوبصورت خوبیوں کی ضرورت ہے ان سے بھرا ہوا یہ پارا. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم بلڈنگ کی صورت میں اور دین کا کام کرنے کے لیے بھی یہ پارا بہت اہم ہے. اس پارے کا موضوع جو آج ہم شروع کرنے والے ہیں، رشتوں کا جہاد. پورے پارے کو پڑھنے کے دوران آپ کو ریلیشن مینجمنٹ میں جو چیز دکھے گی اور وہ کیا ہے ابھی سمجھ لیجئے، کیونکہ اس میں بدر کے قصے بھی ہیں، کچھ احد کی باتیں بھی ہیں، حنین کی جنگ کے بھی قصے ہیں، اور پھر بھرپور طریقے سے تبوک کے قصے بھی ہیں. عام حالات میں ہم اپنی زندگی بڑی مطمئن گزار رہے ہوتے ہیں، گھر بچے شوہر اور اس کے ساتھ 5 وقت کی نماز روزہ ہم بڑے آرام سے کر لیتے ہیں. ان حالات میں پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں اللہ سے کتنا پیار ہے، اس کے دین سے کتنا پیار ہے. لیکن کبھی کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ ہم یہ سارے تقاضوں کو نبھا نہیں سکتے. عام لوگوں کی زندگی ایک عام ڈگر پہ گزرتی ہے. یہاں ایک اور دوسری بات بھی سمجھ لیجئے، دنیا میں آج جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ دو قسم کے ہیں، اور ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، باقیوں کو تو چھوڑ دیجئے. ایک وہ ہیں جو بڑے آرام سے اپنی ذاتی زندگی کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں، الحمدللہ حلال حرام کا فرق بھی رکھتے ہیں، اپنی زندگی میں انہوں نے گول بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ان بچوں کو پڑھانا ہے لکھانا ہے، پھر اس کے بعد ان کی اچھے اچھے گھروں میں شادیاں کر کرا دینی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے اللہ خیر صلاح. یہ بھی اچھی سوچ ہے، لیکن ایسے لوگوں کی زندگی سٹیگننٹ زندگی ہے، ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح کی زندگی ہے، ان کے پاس ہلچل نہیں ہے. اس کے برعکس ایک دوسری قسم کا گروہ ہے جن کی زندگی میں حرکت ہے، جو فرائض کی سطح سے اوپر اٹھ کر عظیمت کے راستے پہ جیتے ہیں. وہ صرف اپنے 4 بچوں کے پڑھنے پڑھانے، ان کے مستقبل کے دیکھنے، شادیوں بیاہوں اور آگے سے ان کے بچوں کو کھلانے کے خواب ہی نہیں دیکھتے، بلکہ وہ پوری امت کے بچوں، وہ امت مسلمہ کے لیے کچھ کرتے کرتے آگے بڑھ کر پورے گلوب پہ پھیلے ہوئے انسانوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے اصل میں حزب اللہ. یہ ہے ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر. ایسے لوگوں کی زندگی میں سکون بہت ہوتا ہے، اطمینان بہت ہوتا ہے، خوشی بہت ہوتی ہے، محبتیں بہت ہوتی ہیں، دعائیں بہت ملتی ہیں، لوگ ان کے احسان مند بہت ہوتے ہیں. لیکن ایک بیگ پرابلم ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کہ گھر اور قرآن ساتھ ساتھ کیسے رکھے. کبھی کبھی گھر میں کوئی بزرگ ہوتا ہے تو اس کو گلہ لگ جاتا ہے، یہ تو اپاہری رہنے لگی، یہ کیسی بہو میں لے کر آئی، اس نے تو میرے لیے یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا. کبھی کبھی شوہر سامنے آ جاتے ہیں کہ یہ بیگم یہ کیا دین ہے بھائی کہ آپ مجھے گھر چھوڑ کے مجھے صبح کی روٹی دے رہی ہیں اور آپ جا کے وہاں قرآن پڑھ پڑھا رہی ہیں. کبھی آپ کے ٹانگ سے بھی چھوٹا بچہ بول پڑتا ہے، ماما یو ڈونٹ گیو می مائی رائٹ پلیز، مجھے میرا حق نہیں دے رہی. اب جب یہ باتیں ہمیں اپنے قریب والوں سے سننی پڑتی ہیں تو بعض دفعہ اتنی تسلیاں اور تتنزل علیہم الملائکہ والی کیفیت اور فرشتوں سے خوشخبریاں سننے کے باوجود دین کا کام کرنے والے بے چین ہو جاتے ہیں. پھر ان کو تانا ملتا ہے کہ جی دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو. پھر ایک بہت بڑا تانا ملتا ہے کہ جی اسلام تو رشتوں ناتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو آج کا پارا رشتوں کا جہاد ہے. کیسے دین کا کام کرنے والی بہنیں اور دین کی خدمت کرنے والے بھائی اپنے رشتوں کے اور دین کے رشتے کے بیچ میں بیلنس رکھیں، اللہ کا رشتہ جڑتے جڑتے بندوں سے نہ کٹ جائے اور بندوں کے رشتے جڑتے جڑتے رب کا نہ کٹ جائے. یہ ہے آج کا پارا. اور جس جس کو یہ بات سمجھ آئے گی مجھے لگے گا اس کو لگے گا پا لیا پا لیا پا لیا، مسئلہ ہی یہ ہے. اور ایک آنکھ سے ہم ہنستے ہیں اور ایک آنکھ سے ہم روتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اگر تو ہوتا نا آئیڈیل معاشرہ، یہ بھی ایک بات ایک الگ سے سمجھ لیجئے، اگر ہم بھی اسی دور میں ہوتے جب ابو بکر عمر عثمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تربیت یافتہ لوگ تھے تو پھر تو گھرانے پورے ایک جیسے ہونے تھے. جو آپ کا شوہر ہے اس کو اس کی ماں نے ایسی سوچ کے ساتھ پالا تھا کہ دودھ پلاتے ہوئے بھی کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا جو ہے دین کا محافظ بنے گا، میرا بیٹا مجاہد بنے گا، اللہ میرے بیٹے سے دین کی خدمت لے گا. وہ بچہ بڑا ہوتے ہوتے اپنی ماں سے یہ خواب سن چکا ہوتا، اور بیٹی جو لڑکی ہے وہ بھی اپنی ماں سے انی نظر تو لک معافی بطنی محررہ کی خوبیاں سنتی رہی کہ میری بچی سے اللہ دین کے کام کرائے. اب وہ ایک بچی اور ایک بچہ بڑے ہوتے رہے، حالات ارد گرد بھی کچھ ایسے ہی تھے، ماموں کے بچے، چچاؤں کے، پھپھوں کے، خالاؤں کے، سب کے بچے اسی سوچ سے پلتے تھے، تو پھر تو کوئی بڑی بات نہیں تھی. اور پھر وہ وہی گھرانہ جو دو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے گھرانے موجود ہیں، ایک حضرت عثمان اور ان کی بیوی اور ایک ام سلمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر اور تیسرا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی. ان تینوں کی تعریف پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں کہ آپ نے ان گھرانوں کی تعریف کرائی کہ یہ وہ گھرانے ہیں جنہوں نے اکٹھے ہی ہجرت کی. تو جب یہ حالات ہوتے ہیں، اور یہ ہوگا، یہ میں آپ کو بتا دوں، آج 2019 میں یہ پارا ہم پڑھ رہے ہیں، 5 مئی کا مہینہ ہے، یہ ہوگا. آج سے ایک جنریشن مزید آگے چلتے جائیے، یہ جو مائیں آج بچوں کو رلا کے دین کے کام کرا رہی ہیں، شوہروں کی ناراضگی کے باوجود سوچتی ہیں پتہ نہیں ہماری عبادت بھی قبول ہونی ہے کہ نہیں، ایک طرف اللہ کو خوش کر رہے ہیں دوسری طرف یہ ہمارا مجازی خدا نعوذ باللہ ناراض ہو رہا ہے، تو وہ گلٹ اور خوشی اور غم یہ ایک چپکلش چلی رہتی ہے. پھر کچھ دن کہتے ہیں گھر والوں کو خوش کر لیں تو جدھر کمٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ناراض ہونے لگتے ہیں، ان کو فکر لگنے لگتی ہے. اور ظاہری بات ہے جب ایک گھر میں چار لوگ ہیں وہ گھر آپ کے بغیر نہیں چل رہا، تو جس جگہ 40 لوگ ہیں وہ جگہ آپ کے بغیر کیسے چلے گی؟ آپ آرام سے گھر بیٹھ گئے تو وہ جگہ کیسے چلے گی؟ جہاں 400 ہے وہ کیسے چلے گی؟ اور جہاں 4000 لوگ بیٹھے ہیں وہ کیسے چلے گی؟ ایسے وقت میں پھر ایک بندہ مینج کیسے کرے؟ کیا طریقے ہیں؟ یہ پارا آپ کو مجھے انشاءاللہ اس چیز کے قابل کرے گا. آئیڈیل حالات کے آنے تک یہ جو جنریشن ہے، اور معذرت کے بھی ساتھ اور پیار اور محبت کے ساتھ بھی، اس وقت ہماری وہ بہنیں جو دین کے کام کر رہی ہیں ان کے شوہروں سے یہ بات کہوں گی، اور جو شوہر اس راستے میں آگے ان کی بیویوں سے یہ بات کہوں گی، صبر کیجئے. آپ کا خاموش قسم کا حصہ پڑے گا امت مسلمہ کی نشر و اشاعت اور اس کی ترویج میں. آپ صبر کر لیجئے، آپ ٹھنڈی روٹی کھا لیجئے، آپ انڈا آملیٹ خود بنا لیجئے اگر بیگم نے بنا دیا، صبر کیجئے. کیا یہ صبر آپ کا بڑا ہے یا تبوک کے سفر میں جیش الاسرا میں پیدل چلنا بڑا تھا؟ آپ کو اس وقت بیگم نے کہا کہ اچھا میرے آنے تک ذرا گھر میں اگر تھوڑی سی کوئی گندگی دیکھیں تو ادھر ویکیوم کر دیجئے، تو اگر ویکیوم کرنا آپ کو بھاری لگ رہا ہے تو کل اگر آپ کو بدر اور احد میں جا کر تیر تلواریں تھامنی پڑتی تو وہ مشکل تھا. دیکھیے جنت ایک ہی ہے، جسمیں ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن وقاص، سعد بن معاذ سب نے جانا ہے، اور اسی میں آج میں نے اور آپ نے بھی جانا ہے. تو راستہ تھوڑا بہت ہی فرق ہو سکتا ہے. راستہ دیکھیں نا، آپ سب اس ہال میں آتے ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے، سب ڈفرینٹ جگہوں سے آ رہے ہیں نا ماشاءاللہ. کتنی دور دور سے آپ لوگ آتے ہیں، لیکن جب یہاں اس روڈ پہ پہنچتے ہیں، یہ موڑ پہ، تو کیا سب اسی سے اندر نہیں آتے؟ یہ مجھے تو کوئی اور راستہ نہیں دکھ رہا، یہی ہے، یا پھر کوئی ادھر سے آتے ہوں گے. چلیے، کچھ لوگ اس گلی سے آ جاتے ہوں گے، کچھ ادھر. اس کے بعد اندر کہاں سے آتے ہیں؟ پارکنگ لاٹ میں آنے کے کتنے راستے ہیں اس ہال کے؟ دو راستے بس. یہ جنت ہے نا، قریب آنے کے بعد جنت کا راستہ ایک ہی رہ جاتا ہے. کرنا کیا ہے؟ نمبر ایک، اگر آج کے دور میں آپ کو مجھے اللہ کے دین کی خدمت کی توفیق مل گئی، ہم انصار اللہ بن گئے، ہم حزب اللہ بن گئے، اللہ نے ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چاہے جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے بٹھا دیا، چاہے کمپیوٹرز چلانے کے لیے بٹھا دیا، چاہے یہاں سٹیج پہ بیٹھ کر آپ کو چار باتیں سکھانے کے لیے بٹھا دیا، یاد رکھیے، آج کے دور میں اس سے بڑی آنر کوئی نہیں ہے. آج کے دور میں اس سے بڑی خوش قسمت کوئی نہیں، اور آج کے دور میں اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں. کہیے اپنے آپ کو خادم قرآن ہوں میں، اپنے آپ کو کہیے اے اللہ میں خادم قرآن ہوں. ہم حرم میں جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں، اتنا پیارا لگتا ہے لفظ، ان کے ساتھ ساتھ لکھا ہوتا ہے خادم حرمین شریفین. سنا ہے، لکھا ہوا پڑھا دیکھو گا، دونوں حرمین کے خادم. ہم کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت ہے. اور میں نے تو کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھ کر دیکھا ہے، وہ بےچارے جو سبز کپڑوں میں، یا سم ٹائم ان کا ایک پرپل موو سے کلر کا ڈریس ہوتا ہے، جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تو محبتوں میں چور لوگ کہتے ہیں ہائے کتنے خوش قسمت ہیں یہ، ان کو حرم کی صفائی کا موقع مل گیا، یہ وہاں کی لائٹیں صاف کر رہے ہیں. کرتے ہیں نا. اور جب آپ ہر رمضان میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں ادھر لوگوں نے کھانے کھائے، اور وہ ایک گروہ بن کے آتے ہیں، ٹیم بن کے، رسہ پکڑ کے، وات ایسے منہ بحبل اللہ کی صورت میں، اور اندر سے ایسے بکھرتے ہیں کہ صفائی کر کے چلے جاتے ہیں. ہم ان پہ تو بڑا مان کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ حرم میں سے کھجوروں کی گٹھلیاں اٹھاتے ہیں، آپ کے ڈسپوزیبل برتن اٹھاتے ہیں، کوئی رکھا بچا کھچا کھانا ٹریش کین پھینک صاف کرتے ہوں گے. آپ سوچیے، اگر اس پہ آپ کو رشک آتا ہے، تو وہ لوگ جو آج کے اس معاشرے سے گندگیاں دور کرنے کی کوشش کریں، تطہیر معاشرہ ہو، ہوموسیکشوالٹی کے فتنے ختم ہو جائیں، لیزبینزم ختم ہو جائے، شرک ختم ہو جائے، بدعت ختم ہو جائے، اولاد ماں باپ کی فرما بردار بن جائیں، مجھے بتائیے وہ لوگ کتنے قابل رشک ہیں. آج تو انصار اللہ کو خود کو سلام کرنا چاہیے، سر سجدے میں رکھ کر شکر کے سجدے کیجئے اس وقت میرے سمیت، کہ اللہ نے ہمیں کتنی پیاری جاب دے دی. اگر ہمارے گھر والے ناراض ہیں، معافیاں مانگ لیجئے، اس وقت ناراض کر کے آئے ہیں، گھر جا کے پیار سے منا لیجئے. اگر قرآن کلاس کے اور اس دین کے تقاضوں کے وقت میں اگر آپ ان کو تھوڑا سا مایوس کرتے ہیں، یہ کمی باقی وقتوں میں پوری کیجئے. میں اکثر اپنی ساتھیوں کو کہتی ہوں، آپ اپنے شوہروں کو باقی وقت میں کیوں نہیں خوش رکھتی؟ یہ صرف دو ڈھائی گھنٹے ہی ہیں یا چار گھنٹے ہی ہیں جس میں آپ نے اپنے شوہر کو خوش کرنا تھا؟ کہ آپ کے جوان بچے 18-20 سال کے آپ کی گودوں میں بیٹھے رہتے ہیں 24 گھنٹے؟ آپ یہاں سے فارغ ہو کر کیوں نہیں اپنے وقت کے اندر سے کچھ وقت نکالتی جس میں آپ کے بچے کے ساتھ آپ باتیں کریں، اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالیں، اس کو لاڈ کریں، اس کو پیار کریں؟ بس ہمارے ہر رشتے کو ہم سے اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے. یقین کریں، پوری لسٹ بنائیے، گھر میں ساس بھی ہے، سسر بھی ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، کوئی ایک آدھا گیسٹ ہے، اگر 8 سے 9 لوگ بھی اگر آپ کے گھر میں ہیں نا، صرف 10-10 سے 15-15 منٹ اگر آپ ہر ایک کو انڈیوائیڈڈ قسم کی انٹینشن اور توجہ دے دیں گے، الحمدللہ. اس سے زیادہ تو وہ خود کہیں گے اب جاؤ میری جان چھوڑو، اس سے زیادہ کون کسی کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے، ہم دین کو سوتیلا بچہ سمجھتے ہیں. ہماری ساری گھبراہٹیں، ہماری ساری گندگیاں، ہمارا گھر کو ٹھیک نہ رکھنا، ہمارا کمانا نہ، یعنی جو ارد گرد کی بھی ہماری چھوٹی بڑی خرابیاں چل رہی ہوتی ہیں نا، وہ ساری دین کے پلڑے میں لگتی ہیں. اور واقعی ستیلا بچہ کرے، کوئی نام اس کا ہی آتا ہے، اس نے کیا ہوگا، تو یہ بات درست نہیں ہے. آج کے دور کے اس تقاضے کو سمجھیے. آج ہر سال عمرہ آپ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، اوروں کو موقع دیجیے. ہر دوسرے سال حج کے اوپر اگر آپ نہیں جا پاتے تو اٹس اوکے. ہاں، ایک حج نے اگر آپ کے دل میں دین کی عالمگیریت، اتحاد اور اسلام اور اس کی خوبیاں پار ڈال دی ہیں، مبارک ہو آپ کو. آج اگر آپ چاہتے ہیں, اور میں یہ بات آپ کو سامنے رکھ کے نہیں کر رہی جو ماشاءاللہ اس وقت اتنے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں, میں گلوب پہ بیٹھے جتنے لوگ آپ یہ بات میں سنیں گے ان سب کو کہوں گی کہ یہ اس وقت خوشاب کے اس شادی ہال میں یہ اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے, تاکہ ورلڈ وائڈ ہمارے مسلمانوں کی نسلیں بچ جائیں, ایتھیزم سے بچ جائیں, کفر سے بچ جائیں, شرک سے بچ جائیں, وی آر ایکس مسلم کہنے سے بچ جائیں. اور لوگ ان کے ایسے لاڈ دیکھتے ہیں جو ایسا جملہ بولیں, ہزاروں ڈالر کے گفٹس ملتے ہیں ان بچوں کو جو اسلام کے خلاف ایک آرٹیکل لکھ کر لاتے ہیں. بلیو می, ماں کے لفظ ہیں, کہتی ہے یہ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے, اس میں لکھا کیا ہے, اور اس کو اس لیٹر کے لکھنے پہ امریکہ سے $1,000 کا چیک آیا. وہ چاہتے ہیں ہماری نسلیں ہمارے اسلام کے خلاف بولے, اور اس بچی نے کیا لکھا, جیسا ہے میں مسلم یہ وہ, بٹ میں اپنے اندر کچھ ایسی چیزیں فیل کرتی ہوں کہ اسلام بڑا سخت ہے, اور ہوموسیکشوالیٹی کی شان میں اس نے قصیدہ لکھ دیا. امریکہ سے اس کو $1,000 کا چیک آیا, وہ تو ایسے آپ کو لینے کو تیار ہے. تو کیا اللہ میری آپ کی یہ کوشش ضائع کرے گا؟ پورے شرع صدر کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اس کام کے لیے آئے. یہ آپ کو جل برکہ کی باتیں یہ بتاتے ہیں. میں سوچتی ہوں یہ تو اب اس وقت 10 منزلہ بلڈنگ بن چکی ہوتی, صرف ہم سب کے جو اس ہال میں بیٹھے ان کے تعاون سے. ہمیں وہ وقت کی نبض پہ ہاتھ رکھنا نہیں آ رہا, ہم جراثیم سے ملے ہوئے پانی سے ڈرے ہوئے ہیں, مچھروں سے ڈرتے ہیں, مکھیوں سے ڈرتے ہیں, لیکن ہمیں وہ جراثیم دکھ نہیں رہے. ہمارے ان ملکوں میں جو گندگی ہیں مجھے تب وہ دکھنے لگ گئی ہیں. میں جس ملک میں جاتی ہوں مجھے وہاں کے غم دکھنے لگتے ہیں, کیونکہ غم زدہ مائیں بیٹھی ہیں, دکھی بیویاں بیٹھی ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ ہم نے پورے یقین سے دین کا کام کرنا ہے, یہ رشتوں کو جوڑنا ہے. اگر آپ نے تو یاد رکھیے, میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں. آپ یہ میرے اوپر ایک شینگلر لگا ہوا ہے, آپ سب کے اوپر بھی جہاں بھی لگا ہے آپ اس کو سوچ لیں. آپ دیکھیے کہ اگر مجھے اس رسی کو پکڑنا, یہ جو نیچے ایک لڑی لٹک رہی ہے نا, اب اگر میرا ہاتھ یہاں سے نہیں جا رہا, اب میں تھوڑا سا اوپر ہوں گی, کھڑی ہوں گی, کرتے 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 اگر میں اس کو تھامنا چاہتی ہوں تو مجھے اپنے قد کو اونچا کرنا پڑے گا نا. اب میں نے اس کو تھام لیا, تصور میں لائیے ایک بڑی مضبوط رسی ہے, میں نے پکڑ لیا. اب جب میں نے اس کو پکڑا تو مجھے دکھا کہ ادھر نیچے میری بہن بیٹھی ہے, کوئی بچی ہے, کوئی بھی ہے, کسی کا سوچوں تو میرا کیا دل کرے گا کہ ہائے یہ کیوں نیچے آئے, میں ذرا اس کو بھی اوپر کروں. اب میں کیا کروں گی, وہ ایک ہاتھ سے اس کو پکڑے رکھوں گی, دوسرے ہاتھ سے میں تھوڑا لڑکوں گی. سمجھ تو آ ہی رہی ہے نا آپ کو, میں تھوڑا سا نیچے ہوں گی, تھوڑا سا اور وہ اس کو میں کیا کہوں گی, ہاتھ اوپر کرو, ہاتھ اوپر کرو. کبھی کسی کو پہاڑی پہ اوپر بلاتے ہوئے دیکھا ہو کسی کو اوپر, کم ان کم ان, ڈونٹ گیو اپ. اب جب میں اس کو پکڑوں گی نیچے سے, جب تک میرا اپنا ایک ہاتھ اس رسی اس اوپر شینگلیر کے ساتھ ہوگا, تو انشاءاللہ تھوڑی کوشش کے بعد میں اس کی اور اپنی ایفرٹ سے اس کو بھی اوپر کھینچ کے ادھر لے آؤں گی. لیکن اگر اس ساری کوشش میں میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور اوپر والا میرا ہاتھ چھٹ گیا, تو کیا کہتے ہیں, میں خود بھی گروں گی, اس کو بھی گراؤں گی. بس اس کو سمجھے, یہ تعلق باللہ, یہ اللہ کا رشتہ ہے. اس کو پکڑ کر انسانوں کو اوپر لے کر جانا ہے. نہ گھر توڑنے ہیں, نہ گھر چھوڑنے ہیں, نہ گھر بگاڑنے ہیں. نبی کے گھر میں طلاقیں نہیں ہوئی اگر دین کی وجہ سے, آج بھی نہیں ہوں گی. دھمکیاں اس لیے ملتی ہیں کہ آئیڈیل شوہر نہیں ہیں ہمارے اور آئیڈیل بیویاں نہیں ہیں. وہ کہتی ہیں میں نے اس مولوی کے پلے پڑھنا تھا, اس کو تو نماز روزے سے زیادہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو ایک جملہ لکھ لیجیے اس پارے کا, جم متقی لوگوں کے ساتھ رہنا آسان نہیں ہوتا. دعائیں تو بڑی کرتی ہیں آپ بھی کہ آپ کے میم بیٹیوں کو اللہ متقی شوہر دے دے. تقوی والے شوہر کے ساتھ جینا, اللہ اکبر, دن میں 5 دفعہ جھگڑا ہوگا اگر آپ نماز کے عادی نہیں ہیں. وہ ہر بات کے بیچ میں نماز کو لے کر آئے گا, آپ نے کہنا میری بلا سے. بات سمجھ گئے؟ تو آج یہ آپ کا میرا جہاد ہے, اور یقین کریں کہ یہ اس وقت چل رہی ہے موومنٹ. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر اسرار صاحب کو اور اس جیسے اور لوگوں کو جن کو میں جانتی ہوں, یہ میں نے اس لیے نام لیا کہ وہ دنیا میں نہیں ہے, بات اور بھی ہے, لیکن میں اس چیز کا کریڈٹ دیتی ہوں ان کو. میں نے جتنا تھوڑا بہت ان کو پڑھا سمجھا سنا, وہ شخص ہے جس نے پاکستان کے اندر قرآن کو سمجھنے کا شعور دیا لوگوں کو, اور آج ان کے نقش قدم پہ بہت سارے ہیں. اور بھی بہت سارے نام ہیں, آپ تقابل میں نہ پڑھیں تو میں وہ بھی لے دوں, لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور کی سب سے بڑی نیڈ آف دی آور بچوں کو حافظ بنانا نہیں ہے. بن جائیں گے انشاءاللہ, لیکن بچوں کو حافظ بنائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے مجاہد بنائیں. بہت کچھ پڑھیں گے, میرا تو دل کر ہے سب کچھ ابھی بتا کے آپ کو آگے پارا سیدھا سیدھا پڑھا دوں, لیکن پارے کے ساتھ ساتھ چلیں گے تو بہت کچھ ہوگا. یا آپ مومن بنیں گے, مومن بننے کے 2 رستے یاد رکھ لیجئے. یا تو آپ کو آج مہاجر بننا پڑے گا, اللہ کے لیے چھوڑیے, ہجرتیں کیجئے, پہلی چیز ہر وہ عادت چھوڑیے جو اللہ کو پسند نہیں, ہر وہ چیز جو اسلام کے خلاف ہے وہ چھوڑ دیجئے, اسلام کے راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے جائیے, مہاجر بنے, اور ساتھ ساتھ پھر چھوڑیے گھر, پھر چھوڑیے مال, پھر اپنی ذاتی زندگی کے لگژری سے ہٹیے, یا پھر آپ کو انصار بننا پڑے گا. اور وہ کیا ہے, دیکھیے مہاجر مکہ سے گھر چھوڑ کر نکلے دین بچانے, تو آپ کو بھی آج دین بچانے کے لیے ہجرتیں کرنی پڑیں گی. ذہنی ہجرت پہلے ہوتی ہے, جسمانی بات میں ہوتی ہے. ہر طرح کی ہجرت کریں گے یا پھر آپ انصار بنیں گے. وہ کون تھے جنہوں نے گھروں کے دروازے کھول دیے؟ اگر صحابہ کرام مکہ سے گھر چھوڑ کر آگے تھے اور دولت مال وہیں چھوڑ دی, کیا لے کے آئے ہوں گے ساتھ؟ کوئی گاڑیوں کی بڑی بڑی ڈگیاں تھوڑی تھی, کوئی یو ہال کے بڑے بڑے ٹرک تو نہیں تھے صحابہ کے مکہ سے مدینہ آتے ہوئے؟ اور اونٹ پہ گھوڑے پہ کیا لاد سکتے تھے؟ بس ایمان لاد کر آتے تھے, بعض تو تن کے کپڑے بھی برے نہیں لے کر آئے تھے. پڑھے ہوں گے آپ نے کئی واقعات. لیکن جب وہ چھوڑنے کے لیے خوش تھے نا, تو انصار مدینہ نے گھروں کے دروازے بھی کھول دیے تھے. وہ ایوب الانصاری صرف نبی کو کھانے نہیں کھلانا چاہتے تھے کہ آپ صبح میں کیا کھائیں گے اور شام میں کیا کھائیں گے, ابو ایوب الانصاری اسلام کے خادم بننا چاہتے تھے کہ اللہ اگر اسلام کے نام پر یہ شخص مکہ چھوڑ کر مدینہ میں آ رہا ہے تو ہم اس کے سپورٹر بن جائیں, ہم اس کے معاون بن جائیں, تاکہ ہمارا نام بھی اسلام کی بنیادوں میں ڈل جائے. آج اس کی ضرورت ہے. مال والے مال کھولیں, علم والے علم کھولیں, اولاد والے اپنی اولادوں کو کھپائیں, ٹیلنٹ والے ٹیلنٹ لے کر آئیں. ہماری ساری سکلز چلیں گی جا کر دنیا کی یونیورسٹیوں میں کھپ گئیں, اور بینکوں کو اور اداروں کو ہم جابز کی صورت میں پروموٹ کریں. ہماری خواتین کچن چولہا چونکا جلاتی رہے, ہمارے مرد پیسے پہ پیسہ کماتے رہے. اسلام آج دیکھیے اس کی سسکیاں تو سنیے, چیخیں تو سنیے. اور ہم جیسے پڑھے لکھے باشعور لوگ اگر اس کو نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی نہیں سمجھے گا. تو اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ آج کے دور میں یا مہاجر بن جائیں یا انصار بن جائیں. یہ پارے کے یہ سورت انفال کا آخری میسج ہوگا جو میں آپ کو یہیں دے رہی ہوں. اور اگر آج آپ مہاجر نہیں بنتے, انصار نہیں بنتے, تو پھر ایک ٹائٹل اللہ کے پاس ہے اور وہ منافق کا ہے. منافقت سے نکلنے کے بس دو ہی راستے ہیں, دین کے لیے قربانیاں کیجئے, ہجرتیں کیجئے, یا پھر اپنا سب کچھ اٹھا کر لائیے, اللہ یہ پکڑ اور جو مجھے چاہیے میں اپنے لیے تیرے سے ہی لیتی رہوں گی. دیکھیے جاب کرتے ہیں نا بچے, عقل مند سمجھدار بچے ہیں, شادی سے پہلے جاب کرتے ہیں یا شادی کے بعد جو بھی, تو مائیں بڑی خوش ہو کے بتاتی ہیں. ایک ماں کی بات سناتی ہیں آپ کو, کہنے لگی بڑا ہی فرما بردار بچہ, اتنا اچھا جاب ملی, پہلی تنخواہ لا کر میرے ہاتھ پہ رکھ دی, اماں جو مرضی کر لو. اماں سمجھی کہ یہ بچہ ہے نا تو خوشی میں دے رہا, چلو کر دو اس میں کوئی صدقہ دے دو کر دو. نہیں استاذہ, ہر مہینے پہلے لا کر پے مجھے دیتا ہے, پھر بعد میں کہتا ہے ماما جیب خرچ دو. کتنا پیارا بچہ ہوگا, سوچئے کتنی ماں کی دعائیں لے گا. اب آپ سوچئے ایک ماں کے ہاتھ میں رکھا سب کچھ اور پھر کہا ماما آنا دے دو, ماما کہتی پیسے جیب میں رکھتا ہی نہیں, کہیں جانا ہوتا ہے تو میں سے پیسے لیتا ہے. آپ اس صرف مثال کو اللہ کے لیے سمجھیے, رکھیے سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں, اللہ جی جب ضرورت پڑے گی آپ مجھے دیتے رہیے گا. یہ ہے آج کے دور کے مسئلوں کا حل. ٹرسٹ تو کیجیے اللہ پہ, بینکوں پہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ اللہ کو دیتے ہوئے ڈرتے ہیں اور بینک کو دیتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ اے ٹی ایم سے بھی نکال لیں گے, چیک بک سے بھی نکال لیں گے اور بینک میں جا کر بھی لے لیں گے. آج ٹرسٹ نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس بات کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کر دے. یہ چیزیں آج اگر چند لوگوں کو سمجھ آ گئیں, اور یہ واللہ ہی صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی. کبھی آپ نے سوچا کہ صحابہ کرام کی کیا ڈگریاں تھیں؟ عالم تھے, فاضل تھے, حافظ تھے, مفتی تھے, شیخ تھے, کس جامعہ کے پڑھے ہوئے تھے؟ نہیں, بعض صحابہ بیچاروں کو تو علم کی بہت زیادہ بحث بھی نہیں آتی تھی. خالد بن ولید کے نام سے شاید ہی کوئی ایک بھی حدیث ہو اکا دکا کے سوا, اور ابو ہریرہ کا میں نے آج تک نہیں پڑھا کہ انہوں نے تلوار اٹھائی کسی جنگ میں. صحابہ کی خوبی سمجھیے جو میں آپ کو اور اپنے آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. اپنی اپنی سکلز کو پہچانا اور وہ اسلام کے رستے میں لا کر پیش کر دی. تلوار پکڑنے والوں نے تلواریں پکڑ لی, اور قلم پکڑنے والوں نے قلم پکڑ لیے, اور عورتوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی سنبھال لی, اور اپنے اپنے بچوں کو لا کر نبی کی خدمت میں رکھا. اللہ کے نبی جب مدینہ میں آتے ہیں, ام سلیم جیسی عورت, زیرک عقل مند عورت کو جو بات سوجی وہ مدینہ کی کسی عورت کو نہ سوجی. 10 سال کا اپنا بچہ انس نام کا لا کر کہتی ہے اللہ کے نبی اور تو کچھ سمجھ نہیں آیا آپ کو کیا تحفہ پیش کروں، یہ میرا بچہ اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے زیر تربیت رہے گا، آپ کی خدمت کرے گا، آپ کی دعائیں لے گا، میں سمجھتی ہوں میرا اسلام میں یہی حصہ ہے۔ اور اللہ نے اس عورت کی نظر قربانی کتنی قبول کی، سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ، 100 سال کے قریب ان کی عمر تھی، اور بار بار دعائیں لیتے تھے نبی سے، اور ایک موقع پہ تو اتنی لے لی کہ اللہ کے نبی کی دعا کے نتیجے میں آپ کہتے ہیں کہ ان کے جب وہ دنیا سے گئے ان کے تقریباً 100 کے قریب حافظ بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے تھے، عمر بھی لمبی مل گئی۔ یہ پہچانا تھا صحابہ نے، یہ سمجھ لیا تھا، ہم تو آج تک دیندار لوگ نہیں سمجھ سکے ہمیں چاہیے کیا، اچھا اگلا کون سا کورس کروائیں گے، اچھا اس کے بعد میں گرامر اچھی کر لوں، ہاں میں ذرا اس سے ایڈوانس پہ چلی جاؤں۔ یاد رکھیے یہ بھی علم کا تکبر اور علم کا بوجھ ہے۔ آپ علم کا پہاڑ بن کے پہلے سے نیک نہ بنتے ہیں اور دوسروں کو پہلے سے ہلکا سمجھتے ہیں۔ آپ کو مجھے اب کم از کم جو ہماری عمر ہے، دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگ 30 سال سے تو اوپر ہی ہیں نا، کچھ کم بچیاں ہوں گی یا ینگ بچیاں تو چلے 20-22 کے بھی نیچے ہوں گی، میجورٹی جو بھی ہمارے آڈینس میں میرے پاس جو لوگ ہوتے ہیں میں ان کو 30 سے اوپر سمجھتی ہوں۔ اب میرے آپ کے پاس تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے، سوری۔ جیسے شادی ایک خاص عمر میں ہو جاتی ہے نا تو اس کے بعد پھر گھر داریاں چلاؤ، 20-22 کے بعد ماں باپ کو فکریں لگتی ہیں۔ آپ نے میں نے دین میں جو بننا تھا بن گئے، وقت کے ساتھ مینٹین رکھیے، بہتر کیجئے، لیکن اب آپ اپنی اس، اللہ نے اگر آپ کو دے دیا نا اب ایک مقام، اللہ نے اگر آپ کو ایک گھر دے دیا نا دین کا، بس بسم اللہ کر کے سر ڈال کے آپ اپنی موت تک اسی میں لگے رہیں، اور چپکے چپکے بچوں کو بھی سمجھاتے رہیں بیٹا یہ چیزیں ادھر رکھی ہوئی ہیں۔ مجھے مائیں بتاتی ہیں کہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ہمارے سارے ایڈمنز ہیں، اللہ کے حکم سے خود تو کسی چیز کو ہاتھ لگایا نہیں، دل نہیں کرتا لگانے کو، ہر چیز اسکول کی امانتیں اپنے ایڈمنز کے پاس ہیں، تو وہ کہتی ہیں استاذہ میں نے اپنے بچوں کو بتا دیا ہوئے نور القرآن کی چیزیں کدھر ہیں، یہ چابیاں کدھر ہیں، یہ پاسورڈ کدھر ہیں، کیونکہ یہ دین کا کام فرشتوں نے تھوڑی کرنا ہے، انسانوں نے کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کا اپنا ساتھ نائب بنائیے۔ بیٹی ہے تو اس کو ساتھ لگا لیجئے، کل آپ ہٹیں تو وہ بیٹھ جائے کہ مجھے پتہ ہے میری موم کیسے کام کرتی تھی۔ آپ نے اگر ویب سائٹ بنا لی ہے تو کل آپ کا بچہ بنائے گا، اگر آپ نے آج اسکول کو خدمت دینی ہے تو کل آپ کی بیٹیاں بیٹے دیں گے، آج بس یہ کام ہے، سرخرو مریں گے۔ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں، کل بھی مجھے کسی کا میسج تھا، میں اتنا کچھ کرتی ہوں یہ مجھے چین نہیں، تو مجھے ڈاؤٹ ہوتا ہے، مجھے تو بہت سکون ہے الحمدللہ۔ کیوں؟ کہ جو کر رہے ہیں نا ٹھیک جگہ پہ ہیں، مطمئن ہے، اس کو پہلے سے بہتر کرتے جائے تو مطمئن ہے، بی فوکسڈ، سیدھے سیدھے چلیے، ادھر بھی کرنا، ادھر بھی کرنا، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، اور بعد میں کہتے ہائے سمجھ نہیں آتا، پھر میاں ناراض ہیں، کل کی دال کھلائی ان کو، تو میں تو سارا دن سیکھتی سکھاتی رہی، یہ غلط طریقہ ہے۔ اچھی بات ہے اگر ہم سب کام کر چکے ہوں۔ دیکھیں نا گھر میں بہت ساری چیزیں، کسی دن مہمان آنے والے ہیں تو اس دن بہت سارے کام ہوتے ہیں، تو اس دن وہ کام کر لیجئے جو کرنے، اس کے بعد پھر فالتو الماریاں ٹھیک کیجئے، پھر آپ اس دن بیٹھ کر سبزی چھیل لیں اگلے ہفتے کی، لہسن چھیل لیجئے، اٹس اوکے، بٹ رات کو مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر اور آپ بیٹھ کر آپ 2 ماہ بعد کی کوئی پلاننگس کر رہی ہیں، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ سب سے پہلا ارجنٹ ایمرجنسی بیسس پہ لیا جانے والا کام آج کے دور کا، مجھے دنیا سے جانے سے پہلے اپنے لیے کوئی ایسا پلیٹ فارم، ایسا صدقہ جاریہ چھوڑ کے جانا ہے جہاں سے میرے نیکیوں کے اکاؤنٹس کھلتے جائیں اور میرے لیے خیر ہوتی رہے۔ بس میرا آپ کا یقین کرے کام ہی اتنا ہے، اور سچی بتاؤں ہم اتنے جوگے بھی نہیں ہیں، یہ تو اللہ ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہے، کسی کو ہاتھ بنا دیتا ہے، کسی کو آپ کا دماغ بنا دیتا ہے، کسی کو پاؤں بنا دیتا ہے، اکیلے تو ہم ہے ہی کچھ نہیں۔ تو دعا کیجئے کسی ٹیم کے اندر اللہ ہمیں ڈال کے انا اور ایگو سے نکال دے۔ یہ جو ہم نے پڑھی تھی نا باتیں پیچھے حصے میں کہ جو اصلاح کرو ذات کی، اور یہ ساری شروع بالکل سورت کے شروع میں تھا، سوری، اصلح ذات بینکم، اس کو بھی سمجھ لیجئے، ساتھ کام کرنے والوں کے لیے دل میں محبت نہ ہو کام نہیں ہوگا، بغض ہو کام نہیں ہوگا، عداوت ہو کام نہیں ہوگا، آپ ان سے خار کھاتے ہیں کام نہیں ہوگا، آپ اس کے مقابلے پہ کچھ کرنا چاہتی ہیں نہیں ہوگا۔ دیر از نو آئی ان ٹیم، ٹیم ورک میں آئی، انا، ایگو ختم ہوتی ہے، اس کو کچل کر پھینکیں گے، ہر بندے کو اپنا محسن سمجھے، اس کو دیکھے تو آپ کو اسمائل آ جائے۔ اگر آپ کی دین کے ساتھ تعلق رکھنے والی وہ بہن ہے، آپ کو اپنی سگی بہن کی طرح پیاری لگے، پھر بات بنے گی، کیونکہ کام اپنے لیے تو کر نہیں رہے. محسن ہے وہ آپ کے لیے جو آپ کو دین کے کام کرنے کی توفیق دیتا ہے. تو بہرحال آج کا تعارف تو بہت ہی لمبا ہو گیا کیونکہ یہ ہونا تھا اور ابھی اس سے بہت زیادہ بات آگے ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اپنے دین اور رشتوں کو ساتھ ساتھ لے کر جائیں. ہم نے دین کو گالیاں نہیں دلوانی, آپ سب کو بھی کہتی ہوں, ہر ایک کو کہتی ہوں جو میرے ساتھ کام کرتا ہے, دیکھیں اپنے دین کو برا نہ کہلوائیے گا. جیسے شادی کے بعد ماں کہتی ہے نا, ماں کو گالیاں نہ دلوانا, ماں کو برا نہ کہلوانا, تو میں اکثر اسٹوڈنٹس اور ساتھیوں کو کہتی ہوں دیکھیں اس دین کو برا نہ کہیے گا. آپ کے شوہر آپ کو یہ نہ کہہ سکے کہ کیا دین والی سمجھ کے لایا تھا اور کیا اس کو لایا تھا. اس دین کی عزت بنے اور بنائیں اور یقین کریں. آخری بات کر کے پارے کو آگے چلتے ہیں ہم لے کر, وہ کیا ہے کہ آپ سچے تو ہو کے دیکھیں, آپ اللہ کے معاملے میں سنجیدہ ہو کے تو دیکھیں. اللہ آپ کے شوہر کے دل میں آپ کا پیار نہ ڈالے, یہ ہو نہیں سکتا. آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نہ ہو, یہ تحفہ ملتا ہے. آپ کے شوہر آپ کو ایسے پیار کریں گے آپ کو لگے گا ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. آپ ان کو ایسی لگیں گی جیسے دنیا کی کوئی اور عورت نہیں, آپ کہتے ہیں لگتا ہے ان کی نظر کمزور ہے. یہ بچے ماما 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 کر کے ہر وقت کے پیچھے لگے رہتے ہیں, لگتا ہے ان بچوں نے کوئی دنیا میں کچھ اور دیکھا ہی نہیں. اللہ محبت ڈال دیتا ہے. یہ بھی آج ہم پڑھیں گے, ساری دنیا کی دولت دے دو, ماں اللہ فبین قلوبکم, الفت پیدا کرنے والی ہستی اللہ ہے. اور ایک جملہ لکھ لیجئے کہ الفت کی قاتل زبان ہے. بس زبان کا استعمال کم, شوہر کے آگے زبان استعمال نہیں کرنی, باپ کے سامنے نہیں کرنی, بھائی کے سامنے نہیں کرنی, بیوی کے سامنے بھی نہیں کرنی. چپ کر جائیں اور اللہ سے کہ اللہ میں نے جو بول کے اس کو سمجھانا ہے تو خود سمجھا لے, میں اس کو نہیں سمجھا سکتا. اس طریقے سے آپ کریں گے دیکھیے گا اللہ کے وعدے سچے ہیں. آپ چلیں گے اللہ دوڑ کے آئے گا, آپ ایک ہاتھ آئیں گے اللہ تعالیٰ 70 ہاتھ آئے گا. آپ ہاتھ پکڑائیں گے اللہ آپ کی بازو پکڑے گا. اللہ نے حضرت عائشہ کے دل میں نبی کی اور نبی کے دل میں عائشہ کی محبت کس اصول کے تحت ڈالی؟ اسی اصول کے تحت ڈالی. تو اللہ سارے رشتے پکے کرا دیتا ہے. اور میں ایسی کئی بہنوں کو یعنی خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو اپنی یہ چیزیں شیئر کرتی ہیں. ساری زندگی شوہر کے ساتھ نہ بنی, بس چل رہی تھی توت کار کے ساتھ کہ چلو بچے ہیں اب کیا کرنا ہے, اب کہاں جاؤں, اب کیا رہنا اسی کے ساتھ ہے. لیکن جب سے دین کے کام میں پڑے اور اب ماشاءاللہ مرد بھی ساتھ لگ گئے تو اب تو وہ رشتہ ہے. ایک اور سسٹر مجھے ملی, میں صرف اس لیے ایسی باتیں کرتی ہوں کہ یہ آپ کا بھی گھر بچا سکتی ہے. ہمیشہ وہ سوچتی تھی کہ میں اپنے میاں سے دور ہوں, جھجھک کہہ لیجئے, فرق کہہ لیجئے. ایک دن بیٹھ کے کچھ پرسنل باتیں اس سے شیئر کی کہ ایسے 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 کرو, اس کے بعد جب ملی تو شرما رہی تھی, کہنے لگی کہ میرا میاں کہتا ہے تجھے اب یہ باتیں کس نے سکھا دی. ہم بعض دفعہ یہ بھی ایک عجیب نام کرتے ہیں کہ دین کے نام پہ ہم اتنے بور اور اتنے بوجھل اور اتنے سمیلی اور اتنے اللہ معاف کرے کہ سخت زبان ہو جاتے ہیں کہ دین تو پہلے ہی لوگوں کو کڑوا لگتا ہے. وہ جیسے انجیکشن ہو اور لگائے بھی ڈاکٹر سخت ہاتھ سے تو بازو تو سوجے گی. تو اپنے آپ کو ہر لحاظ سے اچھا رکھیے, اللہ پھر آپ کے اور آپ کے گھر والوں میں موافقت پیدا کرے گا انشاءاللہ. اس بارے کی کچھ ہلکیاں آپ کے سلائڈز میں لکھی ہوئی ہیں, جا کر پڑھ لیجئے گا. میں نے اس سے مختلف کافی چیزیں بتا دی لیکن صرف چلیے کوئی بات نہیں پڑھ لیتے ہیں. انسان کو زندگی میں ہر طرح کے موقع ملتے ہیں, اچھائی کے بھی اور برائی کے بھی. دعا کریں کہ مجھے اللہ ہدایت کے راستے پہ رکھے. دوسری بات جو ہم سیکھیں گے, انسان کی زندگی میں تبدیلی صرف اس کتاب کے ساتھ جڑنے سے آتی ہے. دعا کریں کہ اللہ اس کتاب سے تعلق کو مضبوط کر دے. پھر زندگی میں اگر خلاف توقع حالات آ جائیں, اور یاد رکھیے آئیں گے, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ, اور وہ ساری باتیں جو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں اس کو ذہن میں لے آئیں, تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے. پھر اگلی بات ہم اس پارے کے ناطے سے جو سیکھیں گے, دین کے کام خالص ہو کر کیجیے. یہ بڑی اہم بات ہے جی, خالص نہیں ہوں گے نا تو یہ سارے جو میں نے آپ کو سبز باغ دکھائے ان میں ایک بھی نہیں برا ہوگا. اندر کا خلوص, دیر از نو ادر موٹیو. اور یہ کہاں سے آتا ہے آپ یہ بھی پوچھ لیں, یہ سن سن کے آتا ہے. برتن میں میل لگا ہوا ہے, گندا ہے, صابن آئل لگا ہے, دھوتے رہے دھوتے رہے, پہلے ہاتھ سے دھوئیں, پانی سے زپ لگائیے, پھر اس میں آپ ویم لگائیے, پھر اس کو سٹیل وول سے چمکائیں, ایک دن آئے گا آپ خالص ہو جائیں گے انشاء اللہ تعالیٰ. نتائج کی پرواہ نہیں کرنی. اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ ہماری کوششیں دیکھ رہا ہے. ہر قسم کی آزمائش یا مشکل میں صرف اللہ کو پکارنا ہے, دنیا کی بجائے دین کو ترجیح دینی ہوگی. اگر آپ ان میں سے ایک ایک جیم کو لکھتے جا رہے ہیں نا, یقین کریں یہ آپ کے لیے اتنی خوبصورت چیک لسٹ بن جائے گی کہ آج کے بعد آپ اس کام کو انجوائے کریں گے. پھر اگلی بات سیکھیے کہ جو بھی کام کریں استقامت کے ساتھ کریں. کچا پکا کام بالکل فضول ہوتا ہے, نہ کریں, اس سے بہتر ہے. آپ اسکرین پہ کچھ دکھا رہے ہیں, اسکرین اچھی نہیں چل رہی, بہتر ہے نہ دکھائیں. اگلے کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ انہوں نے کچھ دکھانا تھا, لیکن دکھائیں اور وہ اچھی نہ دکھے, یہ غلط ہے. تو دین کو ہمیشہ پرفیکشنسٹ بن کر کیجئے, اور اذکار کی کثرت کرنی ہے, کیونکہ ذکر جو ہے یہ دل کی جان ہے. پھر اسی طرح اللہ کے کام کرتے ہوئے لوگوں سے تعریف کی امید نہ رکھیں, اور تنقید سے گھبرائے نہ. اور میں آپ کو بتاؤں, یہ چیز سب سے اینڈ پہ نکلتی ہے دین کا کام کرنے والوں کے اندر سے. بڑی مشکل سے کئی سال لگ جاتے ہیں اس مقام پہ آتے آتے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, مجھے کسی کی نہیں پرواہ. ٹائم لگتا ہے لیکن آ جاتا ہے یہ وقت اللہ کے حکم سے. پھر اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرنا ہے, اصلاح کا کام اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے اپنے اعمال کو چیک کرنا ہے, خود کو چیک کریں کہ میری کوششیں دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں یا آخرت کی کامیابی کے لیے. اور ایک اور بات نوٹ کیجئے, کسی بھی نیکی کو معمولی سمجھ کے ضائع نہ کر دے. لو آج میں نہ جاؤں گی تو کیا ہوگا, بڑی باجیاں کر لیں گی, میری جگہ پہ فلاں ہے. نہیں, آپ کی نیکی چلی جائے گی, اگلے کے ہاتھ آ جائے بے شک نہ آئے, یہ الگ بات ہے. پھر اگلی بات, پہلے تولو پھر بولو. اس محاورے پر عمل کرتے ہوئے, دین کے کام کرتے ہوئے زبان کو نہایت محتاط انداز میں استعمال کیجئے. میں نے جملہ تو پہلے بھی بول دیا ہے کہ الفت کی قاتل زبان. دین کا کام کرنے والے ساتھیوں کے بیچ میں محبت کیوں کم ہو جاتی ہے یا دکھتا ہے کہ نہیں رہی؟ کوئی فالتو بولا ہوا جملہ, کوئی تانا, کوئی بے تکلفانہ مذاق مت کیجیے. اس چھری کو اندر رکھیں گے, ذکر سے تر کیجیے, آپ کو بہت کم انشاءاللہ حادثات سے دو چار ہونا پڑے گا. پھر اسی طرح اپنے ساتھیوں کو تنہا نہیں چھوڑنا, یہ کہہ کر اب میں کیا کروں, میں نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا. نہیں, خود بھی اور ساتھیوں کو بھی اللہ سے جوڑیے. آپ اللہ کے کام کریں گے, اللہ آپ کے کام کرے گا, یہ بھی ایک اللہ کی بڑی پیاری سنت ہے. آپ اللہ کے دین کو اپنا بچہ بنا لیں اور اس کی حفاظت کرنی شروع کر دیں, اللہ آپ کے بچوں کی حفاظت کرے گا. بس آپ دیکھیں کہ آپ کے دروازے پہ بیل بجتی ہے, دروازہ کھولا, ایک مانگنے والی ہے, بھیک مانگتی ہے, کچھ دے دو, لے لو, کر لو, یہ کر لو. آپ 10 روپے کا نوٹ دے دیں گے, کچھ آٹا چاول ہے تو دے دیں گے. ایک اور عورت آتی ہے, وہ فوراً آپ کے ہاتھ میں جو بچہ اس کو پکڑتی ہے, پھر اس کو پیار کرنے لگتی ہے. آپ کہتے ہیں اچھی لگ رہی ہے, میں تو کافی دن سے سوچ ہی رہی تھی کوئی میٹ ڈھونڈوں. آپ اندر بلاتے ہیں, کھانا پڑا ہوا ہے, کہتی بھاجی میں آپ کے بچے کو کھانا کھلاؤں؟ آپ کہتے کھلاؤ, کھلا لیا. کھلاتی فوراً اٹھاتی ہے, سنک پہ جا کر اس کو نہلاتی دھلاتی ہے. آپ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ دس از بیسٹ میٹ. آپ کہتے ہیں کام کرو گی, میرے بچے کی دیکھ بھال کرو گی؟ میں تمہیں 5,000 روپے دوں گی مہینے کے. اب آپ سمجھ لیجئے, جس نے مانگا بھیک دے دو, آپ نے اس کو دیے 10 روپے, اور ون ٹائم دے کے کہا جاؤ جو معاف کرو ببھی. اور جس نے آپ کے بچے کی حفاظت کی, آپ کہتے ہیں اب تو میرے گھر میں ہی رہا کر. یہ ہے اللہ کا دین. آپ اللہ کے دین کو اپنا بیبی بنا لیں. اگر 4 بچے ہیں تو 5واں بیبی دین, 3 بچے ہیں تو 4th بیبی دین, کوئی بھی بیبی نہیں ہے تو سب سے بڑا بیبی اللہ کا دین بنائیے. دیکھیے پھر اللہ آپ کو دیتا کیا. میں تو اکثر کہتی ہوں کہ اگر لوگوں کو تو جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے نا, تو جو نہیں دیکھتا وہ دکھ جائے, تو صرف دنیا کی اور ان محبتوں کے پیچھے اور ان دعاؤں کے پیچھے لوگ دین کا کام کرنے لگیں. نہیں, اس کے لیے بھی نہیں کرنا, کرنا خالص اللہ کے لیے. پھر آپ اللہ سے پیار کریں, لوگ آپ سے پیار کریں گے, یہ اللہ کی ایک سنت ہے. حدیث جبریل آپ پیچھے سن چکے ہیں, کیسے جبرائیل سے شروع کر کے اللہ دنیا میں محبتیں اس شخص کے لیے بانٹ دیتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پیار فرماتے ہیں. چلیے, وعلمو, علم حاصل کیجئے, علم کے نام پہ یہ پارا ہے. سورۃ الانفال کی آیت 41 سے شروع ہوگا, 75 تک چلے گا, جس کا کافی حد تک خلاصہ ہم نے الحمدللہ اپنے لفظوں میں کر لیا. اب ہم پڑھیں گے رکوع وائز ترجمہ اور اس کے عمل کے کچھ نقطے. پہلا رکوع جو اس وقت ہمارے سامنے 41 سے 44, ٹاپک لکھیے یوم الفرقان / دلیل کی طاقت. یوم الفرقان تھا بدر کا دن, حق اور باطل اس دن واضح ہو گیا تھا, اور دلیل کی کیا طاقت ہے وہ ہم اس میں دیکھیں گے. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ, جان لو کہ تم جس قسم کی جو غنیمت حاصل کرو اس میں سے پانچواں حصہ تو اللہ کا ہے, رسول کا اور قرابت داروں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا اور مسافروں کا. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا جو دن حق اور باطل کی جدائی کا دن تھا, اس دن دو فوجیں آپس میں لڑ پڑیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا, اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں اختلاف کرنے لگتے, لیکن اللہ کو تو ایک کام کرنا ہی تھا جو مقرر ہو چکا تاکہ جو ہلاک ہو وہ زندہ رہے, جو ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے, بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا خوب جاننے والا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی, اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا, وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے. جب اس نے بوقت ملاقات تمہیں انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھایا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا, اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں. غزوہ بدر کی کچھ جھلکیاں اور اس کے کچھ نتائج ہیں, اور خاص طور پہ اس میں مال غنیمت کی بات ہے. یاد رکھیے کہ مال غنیمت مسلمانوں سے پہلے والی امتوں پر حرام تھا, لیکن اس امت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے اس کو حلال قرار دیا. مال غنیمت کیا ہے؟ دشمن سے جو مال حاصل کیا جاتا ہے جنگ جیتنے کی صورت میں, اس کے پانچ حصے کیے جائیں گے. یہ ایک تصویر دیکھیے, آپ کو انشاءاللہ یہ بہت اچھی طرح واضح کرے گی. سب سے اوپر ایک حصہ لفظ اللہ لکھا ہوا ہے, باقی چار حصوں میں مجاہد مجاہد مجاہد. جو مال ملتا تھا چار حصے ان لوگوں کو بٹ جاتے تھے جو کہ اس جنگ میں حصے دار تھے, پھر اس کی مزید سب ڈویژنس ہوتی تھی, جو گھوڑے پہ آتا اس کے گھوڑے کو بھی ملتا. یاد رکھیے یہ وہ راستہ ہے کہ جس میں انسانوں کو تو ملتا ہے, آپ کی گاڑیاں جو پیٹرول جلاتی ہیں جو سڑکوں پہ دوڑتی ہیں, آپ کے گھوڑے, آپ کے رکشے, آپ کی سائیکلیں, وہ بھی قیامت کے دن نیکیوں کے پلڑے میں تلیں گی. تو یہ حصے پانچ بانٹے جاتے تھے. حضرت ابو العالیہ کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں آپ پانچ حصے کرتے, چار حصے مجاہدین کے ہوتے اور پانچویں حصے میں سے پھر مٹھی بھر نکال لیتے اور اس کو اپنے کنبے میں ڈال دیتے, پھر جو بچ جاتا اس کے پھر پانچ حصے کرتے اور وہ تقسیم ہوتے. یہاں اللہ کا نام صرف بطور تبرک ہے, ابن عباس کی یہی روایت ہے. یعنی اب دیکھیے کہ ون ففتھ اللہ کے نبی رکھتے, ون فورتھ سب کو بانٹ دیا جاتا, تم یہ لے لو تم یہ لے جاؤ. اب وہ جو ون ففتھ تھا نا, اس کے پھر آگے سے پانچ حصے ہوتے تھے, یہ آپ کے پاس لکھے ہوئے ہیں, قرابت دار, کنبے والے, مسکین, مسافر اور یتیم. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اسلام میں مال کی بانٹ بڑی ضروری ہے. جب مال صرف امیروں کے پاس رہ جاتا ہے اور آپ کماتے ہیں آپ کے ہی پاس رہ جاتا ہے, تو یاد رکھیے نقصان پھر اس کا کیا ہوتا ہے کہ اس مال کو آپ صحیح طرح سے انجوائے نہیں کرتے. پھر تو وہی بات ہے کہ جائیدادوں پہ جائیدادیں تو بنتی ہیں, لیکن غریبوں کے گھر نہیں بن پاتے, سڑکیں ٹوٹی ہوئی, ہاسپٹلس نہیں, مریض نہیں ہیں, اور آپ سوئمنگ پول پہ سوئمنگ پول بناتے جاتے ہیں. تو یہ تقسیم دولت دکھائی جا رہی ہے. مسلم سٹیٹ میں یہ ساری چیزیں ہوں گی کہ ضروری نہیں کہ جو کمائے اسی کو ملے, اٹس بیسڈ نیڈ بیسڈ, ضرورت جہاں ہے ادھر مال دیا جائے گا. اور یہی اصول آپ کو زکوٰۃ کی مد میں دکھے گا جو اسی بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں, اور یہی ادھر ہے. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک, میرے سارے راز, میرے میلانات یعنی میری انکلائنیشن, میری توجہ کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے, اس بات کو یاد رکھنا ہے. مال کی تقسیم اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی, مال میں رشتہ داروں, غریبوں, مسکینوں کا حصہ بھی دینا ہے, فیصلوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے, مجھے دشمنوں سے اللہ ہی بچائے گا, سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. رکوع نمبر دو, آیت 45 سے 48, ٹاپک لکھیے نصرت الہی پانے کی شرائط. ہم سب کا دل چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ کی مدد ملے کسی بھی معاملے میں. اگر پیپر ہو رہا ہے تو ہمارا دل کرتا ہے بس آج کا پیپر تو بہترین ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم میری مدد لینا چاہتے ہو, میدان جنگ میں ہو, میدان تبلیغ میں ہو, دین کے کام کر رہے ہو یا دنیا کے کر رہے ہو, اپنی گھریلو زندگی کو خوبصورت بنانے کی کوششوں میں ہو, رشتہ داریوں کو نبھا رہے ہو. اصول ایک ہی ہے, بہت ہی خوبصورت رکوع ہے. ہر میدان میں کامیابی کے نسخے, ہر محاذ پہ وہ بچیاں اپنے سسرال میں گئی ہوں اور وہاں اپنا گھر بسانے کے ارادے کر رہی ہیں, وہ ایک مرد ہے جس نے نیا نیا اپنا کام شروع کیا ہے اور ایک آفس میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنا بنانا چاہتا ہے. اصول ایک ہی ہے جو اس صورت میں اس آیتوں ان آیتوں میں ہم دیکھیں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. اے ایمان والو, جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو, پہلی چیز بی فرم, اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو, اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو. اپنی بچیوں کو یہ سبق پڑھا کے بھیجئے. بیٹا چاہتی ہو کہ گھر بنے, سسرال کی محبت ملے, شوہر کا پیار ملے, تو اللہ کی فرما برداری کرتی رہنا, اللہ کی نافرمانیاں نہ کرنا. اگر بچیاں اللہ سے جڑی جائیں گی نا تو گھر والے ان سے خود بخود جڑیں گے, اور یہی اصول ہر محاذ کا ہے. پھر آپس میں اختلاف نہ کرو, یہ بھی بچیوں کو سبق پڑھا کے بھیجے کہ جاتے اس گھر کے اندر جنگ نہ شروع کر دیں انڈیا پاکستان کی. دشمن نہ سمجھے ساس کو, اور دشمن نہ سمجھے نندوں کو, اور جہاں دین کے نام پہ جمع ہوئے وہاں بھی یہی کیجئے, اختلافات کو پیچھے کرنا ہے. یاد رکھیے کہ اختلاف ایک ایسا کینسر ہے جو دینداروں کو کھا جاتا ہے. بعض دفعہ دین کا کام کرنے گھر سے نکلتے ہیں اور جھگڑوں کی نظر ہو کر دین کا کام پیچھے پڑا رہتا ہے, آپ جھگڑتے رہتے ہیں. جیسے ماں بچے کو کہے کہ کشن دینا, اس بات پہ دو بچے بھاگے, کشن ماں تک نہیں آئے گا, وہ دونوں وہاں لڑ رہے ہوں گے, میں لے کے جاؤں گا میں لے کے جاؤں گا. تو دین کے اندر خاص طور پہ اختلافات بہت ہی مشکل ہے. اور بعض دفعہ ہوتا کہ میں تو اتنی مشکل سے آئی, یا میرا کام کسی اور کو دے دیا, آج تو مجھ سے کچھ کروایا ہی نہیں, اچھا میں دیکھتی ہوں میرے بغیر کام کیسے ان کا چلتا ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کہ دین کے کام میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ آ کے بیٹھ گئے نا, بس آپ کا کام شروع ہو گیا, باقی کام دوسری طرف ہے. پھر فرمایا آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, اور صبر و سہار رکھو, یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے, اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے, جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرنے والا تھا, جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے خوبصورت بنا کر پیش کیا, اور وہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا, میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں. لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا میں تم سے بری ہوں, میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. دیکھیں ابلیس بھی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں, تو کسی کا یہ کہنا اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے, اللہ کا بہت خوف ہے, ضروری نہیں کہ یہ بات کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو. تو ان آیتوں میں دیکھیے آیت 46 میں ذکر کی بات ہے, اللہ کو یاد کیجئے. ذکر کے اللہ کے سوا کسی عبادت کو اتنا کثرت سے قرآن میں نہیں مینشن کیا گیا جتنا ذکر کو, کیونکہ ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس میں نہ تو وقت لگتا ہے, نہ محنت لگتی ہے, اور نہ کسی دوسرے کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. کھانا پکا رہے ہیں ذکر کیجئے, کپڑے استری کر رہے ہیں ذکر کیجئے, ڈرائیونگ کر رہے ہیں ذکر کیجئے. اسی طرح امام جزری کہتے ہیں کہ ذکر اللہ صرف زبان یا دل سے ذکر کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ ہر جائز کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق کرنا بھی ذکر ہے. تو اپنا جائزہ لیجئے, کیا میں اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہوں, اور کیا میں ہر وقت اللہ کے دین کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے خواب دیکھتی رہتی ہوں. پھر دوسری بات ہے کہ اس حصے میں اختلافات کی ہے. ہمارے آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ فتنہ امت کا اختلاف ہے. آپ اگر اپنے عقیدے پر عمل نہیں کرتے, آپ اللہ کے دین کے اس بنیادی اصول کو نہیں مانتے جو ماننا چاہیے, تو آپ کو خود سے بھی اختلاف کرنا چاہیے. آج فرقوں میں بٹ کر, جماعتوں اور گروہوں میں بٹ کر امت اتنی ٹوٹ گئی کہ آج ضرورت ہے کہ ان کے فاصلوں کو کم کیا جائے. آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ نمبر ایک, ثابت قدمی اختیار کیجئے. جو کام شروع کریں اس کو پورا کریں. ادھورے کام ہمارا بہت بڑا ٹائم ویسٹر ہوتا ہے. ایک کام کیا, تھوڑا سا کیا, کچھ اور شروع کر دیا, ایک اور شروع کیا, آدھا کیا, پھر آگے چل پڑے. ایسا نہ کیجئے, جو کام کیجئے پورے یقین سے کیجئے. دوسری بات, اللہ کو یاد کریں. آپس کے جھگڑے کمزور بنا دیتے ہیں, اس لیے جھگڑوں سے بچیے. دکھاوا نہیں کرنا, اترانا نہیں. یہ دکھاوا کہاں ہوتا ہے؟ ہیڈ کاؤنٹ, کتنے لوگ آتے ہیں. یہ سوال مجھے جتنا برا لگتا ہے, کتنا, میں نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا ہوگا کسی کو, آپ کے اس کتنے لوگ آتے ہیں, وہاں کتنے, کچھ تو ہوگا. میں کہتی ہوں بہت آتے ہیں, پھر بھی کچھ تو پتا ہوگا. بھائی نہیں پتا مجھے, مجھے نہیں پوچھنا. یاد رکھیے ہیڈ کاؤنٹ نہیں کرنا. یہ بھی ایک شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ہمارے اتنے فالوورز, ہمارے اتنے عقل مند. آج کے دور میں سبسکرپشن خریدنا کیا مشکل ہے. آپ مارکیٹنگ کی دنیا میں جا کر پڑھیے, یوٹیوب پہ جا کر آپ جتنے مرضی خرید لیجئے, فیس بک پہ کلکس لے لیجئے, ایک ایک کلک کے پیسے دیجئے لیجئے. آپ کو 1,00,000 لوگ کلک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, اور آپ خود نماز بھی نہ پڑھیں, آپ کے کسی کام آئے گی یہ بات؟ میں آپ سب کو پڑھا کے جاؤں, کتنے لوگ ہیں آپ لوگوں کو خود بھی دکھتا ہے, اور جو باہر کے وہ آپ کو بھی نہیں دکھتے ہوں گے, مجھے بھی نہیں دکھتے. جتنوں کو اللہ پہنچا دے, مجھے تو بس اتنا پتا ہے کہ جس کو پہنچے وہ اس سے سیکھے, اس کی زندگی میں تبدیلی آئے. لیکن میں یہاں سے اٹھوں اور میں جا کر اپنے گھر والوں سے جھگڑے شروع کر دوں تو بتائیے کیا میرا یہ پڑھانا آپ کو تو فائدہ دے گا؟ مجھے نہیں دے گا. کہتے ہیں کہ شمع کی طرح مت بنو, خود جلتی ہے دوسروں کو روشنی دیتی ہے. کئی لوگ اللہ ہمیں ان میں نہ کرے کہ خود جہنم کی آگ میں جلیں گے اور دوسروں کو ان سے فائدہ ہوگا. تو دین کے اندر بہت زیادہ یہ باتیں, مشہور, شہرت بڑی, اس سے کچھ زیادہ متاثر نہ ہو, ہاں خوش ہوں. آپ کہتے ہیں پھر کیا ہم خوش نہ ہو زیادہ لوگ آئیں, یہاں سب اتنوں کو دیکھے خوش نہ ہوں, اچھا وہاں یوٹیوب پہ اتنے سنے خوش نہ ہوں. اس بات پہ خوش ہوں کہ یہ سن رہے ہیں, ان کو فائدہ ہو رہا ہے, دیٹس اٹ. لیکن اس کو اپنی وجہ بنا لینا کامیابی کی, اور یہ پھر شیطان دھوکہ کیا ڈالتا ہے, تم بہت اچھا پڑھاتے ہو, تم لوگ کام کتنا اچھا کر رہے ہو, دیکھو اب تو اتنے لوگ آ گئے. تو پھر وہ بھی بات اپنے ہی دکھاوے میں آتی, اتنا نہ نہیں ہے. عاجزی کے ساتھ کیجئے, اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت خود بہت ڈال دے گا. پھر کافروں کے رنگ ڈھنگ اختیار نہیں کرنے, یہ بھی بڑی اہم بات ہے. جتنا غیر مسلم کلچر سے اپنے آپ کو آزاد کرتے جائیں گے, اللہ کی مدد آپ کے پاس آتی رہے گی. پھر اللہ کے راستوں سے کسی کو بھی نہیں روکنا. بعض دفعہ ڈھکے چھپے ہم خود بھی روک رہے ہوتے ہیں, اس سے بچیے. اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 3, آیت ہے 49 سے 58. بہت ہی پیارا ٹاپک ہے اس کا, نعمت پا کر رویے بدل لینا, زوال نعمت کا نقطہ آغاز ہے. دیکھیے اللہ کسی کو نعمت دے نہ دے, کس کو دے, کوئی اصول نہیں ہے. انگوٹھا چھاپ لوگوں کو کروڑ پتی بنا دیتا ہے اللہ. کتنے سیٹھ صاحب ہیں جن کو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا, اور کتنے ماسٹرز اور پی ایچ ڈیز کیے ہوئے بےچارے لڑکے ہیں, وہ بغیر جاب کے پھر رہے ہیں. اللہ کا کوئی قانون نہیں ہے کہ امیر عقل مند کو پیسے دے دوں اور بیوقوف کو نہ دوں. لیکن نعمت دینے کے بعد اس نعمت کو برقرار رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا, اس پہ اللہ کا قانون ہم اس رکوع میں پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی فرماتے ہیں اس میں, اس یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض. جب منافق کہہ رہے تھے, اور وہ بھی جن کے دلوں میں روگ تھا, کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے, یعنی اوور ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں, کچھ بھی نہیں ہونا. یعنی جن کے دل پورے دین پہ لگے نہیں ہوتے نا, وہ تماشا ہی ہوتے ہیں. جیسے میچ کھیلنے والے 4-6 لوگ اور باقی سینکڑوں کی تعداد میں تماشا دیکھتے ہیں. کچھ لوگ جو آپ کی اس کاز سے راضی نہیں ہوتے نا, وہ کہتے دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں, ایسے اتنا بڑا پروجیکٹ شروع کر لیا, یہ کوئی ہونا ہو کے رہے گا؟ کیونکہ آپ پہ نظریں نہیں ہیں, یہ اللہ پہ نظریں ہیں. یہ اللہ کے اوپر نظریں لگ کے کرنے والے کام ہوتے ہیں. یاد رکھیے, دین کے کام میں کبھی دوسرے لوگوں پہ نظر مت رکھیے, فلاں یہ کر دے گا, فلاں یہ کر دے گا. نہیں, اللہ ان سے کروا لے, لیکن آپ اللہ پہ نظریں رکھیں. اور جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے, اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی رخ قبض کرتے ہیں, ان کے منہ پر اور ان کی سیرینوں پر مار مارتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ تم جلنے کا عذاب چکھو. بدر میں جو کفار مارے گئے ان کی طرف اشارہ ہے. بس سبب ان کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بھیج رکھا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. مثل فرونیوں کے حال کے اور ان سے اگلے لوگوں کے, کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا, پس اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو پکڑ لیا. اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت عذاب والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے, جب تک کہ وہ خود اپنی اس حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی. وہ شعر بھی ہے نا, آگے بھی آئے گا سورہ رات میں غالباً, کہ خدا نے آج تک اس قوم کی نہیں حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ اس سے ملتی جلتی بات ہے. فرمایا, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے, مثل حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے جنہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے ان کو برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ہی ظالم تھے۔ یہ کیا ہوا؟ بدر کے معاملے میں فرعونی کیوں آگے؟ کیونکہ بدر میں جو قتل کیے گئے تھے کفار، ان کو بدر کے کنویں میں پھینکا تھا اور فرعونی پانی میں ڈوب گئے، دونوں میں وجہ مماثلت پانی میں جانا تھا۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کریں پھر وہ ایمان نہ لائیں گے، جن سے تم نے عہد و پیمان کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔ یہاں نوٹ کیجئے، وعدے کر کے بار بار توڑ دینا، کمٹمنٹ کر کے بار بار چھوڑ دینا آپ کو دین کے کاموں سے دور کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مومن ایک سوراخ سے دو بار کبھی بھی نہیں ڈسا جاتا، تو ایک غلطی ایک بار ہوتی ہے، بار بار نہیں ہوتی، وہ پھر آپ کی عادت ہے، اس کو جب تک آپ خود نہیں بدلیں گے نہیں ہوگی، اور عادت ایک وقت آتا ہے کہ فطرت ثانیہ بن جاتی ہے کہ احساس بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے تو انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کمٹمنٹ کی نبھا نہیں پا رہے، اچانک چھوڑ دو، نہیں، اللہ کہتے ہیں معاہدوں کو توڑنے اور جوڑنے کے قانون ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، تم بھی خیانت نہ کرو۔ نقض عہد یعنی عہدوں کو توڑنا مسلمانوں کی طرف سے ہو بھی تو بھی خیانت ہے، جسے اللہ پسند نہیں کرتا، یعنی کمٹمنٹس کر کے نبھاؤ، یہ مطلب ہے۔ وعدہ کیا تو پورا کرو، کھڑے کھڑے اپنے کام سے ہٹ جانا، میں جا رہا ہوں، مجھ سے اب نہیں ہوتا، میں نہیں کرتی، بس ہو گئی، ایسے ٹپ ٹپ کر کے پرس اٹھا کر بندہ باہر نکل جائے، اس وقت تو اگلا بندہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن یاد رکھیے بعض دفعہ ساری کی کرائی پہ پانی پڑ جائے گا آپ کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں۔ اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی معاہدہ ٹوٹے تو برابری کی بنیاد پہ، یعنی دونوں طرف سے کنڈیشنز جو ہوتی اس کو دیکھیے۔ آپ کبھی ویسٹ میں گھر کرائے پہ لے کر دیکھیں، آپ کو اس آیت کا مطلب سمجھ آ جائے گا۔ آپ کرائے پہ گھر لیتے ہیں، آپ کو وہ دیواروں سے لے کر فرش، فرش سے چھتیں، اور ایک ایک سوئچ چیک کرواتے ہیں، کچن سے لے کے واش رومز، ہر چیز بہترین حالت پہ کام کر رہی ہے۔ اگر کہیں اسکریچ پڑا ہوا ہے نا، آپ کو پھر وہ دوسرے سٹیپ پہ موقع کیا دیتے ہیں کہ جا کے گھر میں دیکھیں، کہیں مثال ہے فلور پہ کہیں وہ ایک چھوٹی سی لکیر آ چکی ہے، کہیں دیوار پہ، آپ اس کی پکچر بنا دیتے ہیں، آپ ان کو بھیج دیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، یہ چیز ہمارے پاس ہے۔ اب جب آپ سال دو سال رہنے کے بعد وہ گھر ان کو واپس کریں گے نا، تو جو آج لیتے ہوئے آپ نے کیا نا، کل وہ دیتے ہوئے وہ آپ سے کریں گے۔ جس طرح برانڈ نیو گھر آپ لیتے ہیں نا کرائے پہ، جب چھوڑتے ہیں ایسا چھوڑتے ہیں، آج پاکستان میں اپنے اس ملک میں، اللہ ہمیں معاف کرے، کسی کو گھر کرائے پہ دیں، اس سے بہتر ہے آپ اس کو فری میں دے دیں، جب واپس ملے گا تو آپ پہچان نہیں سکیں گے کہ اس کو نیا گھر دیا تھا۔ تو معاہدے کمٹمنٹ غیروں نے سیکھ لیں، آج ہم مسلمان دیکھے تھے، اپنا تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی چیزوں کو بھی اپنی چیزوں کی طرح استعمال کرنے والا بنا دے۔ کیا سیکھا اس رکوع سے؟ ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، عہد پورے کرنے، حق کا انکار کرنے والے بدترین لوگ ہیں اس لیے انکار نہیں کرنا، ظلم سے بچنا ہے، نفاق سے بچنا ہے، کیونکہ ایسے شخص کی موت بڑی سخت ہوگی، عمل بدلیں گے تو رحمت بھی بدل جائے گی، نعمت کی قدر نہ کی تو اللہ واپس لے گا۔ اس پہ 3 سیکنڈ غور کیجئے، اور سب سے بڑی نعمت تو اللہ کے دین کی نعمت ہے، جب اس کی قدر نہیں کرتے شوق سے چھوڑیے، اللہ آپ سے بہتر لوگوں کو لے آئے گا۔ آپ اور میں، ہم دو ہی تو لوگ بیٹھے ہیں ادھر، یاد رکھیے جس اس کام کو عاجزی کے ساتھ کریں، شکر گزاری کے جذبوں کے ساتھ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام اور بھی کرا لے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے بہترین کام بھی لے گا۔ اگلا رکو دیکھیے، 59 سے 64، ٹاپک ہے مومنین کو تسلیاں۔ جب آپ اللہ کے رستے میں نکلتے ہیں نا، حالات جتنے ابتر ہوتے ہیں نا، اتنی اوپر سے تسلی زیادہ آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، اٹھتے ہیں حجاب آخر اور آتا ہے نالوں کا جواب آخر، تو یہاں اللہ تعالیٰ مومنوں کو تسلیاں دے رہا ہے کہ فکر نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کیسے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ۔ کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کو تیار رکھنے کی، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کر سکو اور اس کے سوا اوروں کو بھی، جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ ان کو خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، صرف کرو گے، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق مارا نہ جائے گا۔ ایک تو بتایا کہ مسلمان بھی ہتھیار بنائیں گے، مسلمز کو بھی ایٹامک انرجی بننا ہے، نیوکلیئر بوم بنانا ہے، ورنہ تو دشمن آپ کو کھا دے گا۔ دیکھیں ایٹم بوم کے ڈر سے دشمن حملہ نہیں کرتا نا، کہ اگر انہوں نے ہم نے ان پہ حملہ کیا تو یہ بھی ہم پہ کر دیں گے۔ تو تیاری پوری رکھیے، پھر اللہ پہ نظریں لگائیے۔ اور یہ جو آخری حصہ ہے اس پہ ذرا سا غور کیجئے، کیا مجھے یقین ہے کہ میں اللہ کے رستے میں جو لگاؤں گی مجھے پورا پورا ملے گا؟ اللہ پہ یہ ٹرسٹ قائم کیجئے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو کتنا اور زیادہ دے گا۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو بھی صلح کی طرف جھک جاؤ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقیناً وہ سننے جاننے والا ہے۔ یہ بڑی پیاری آیتیں ہیں تفسیر کے اعتبار سے۔ بدر کے قیدیوں پہ کچھ لوگوں کو شک تھا کہ یہ کہیں سپائے نہ بن جائیں، کہیں ہمارے گھروں کی باتیں باہر نہ بتانے لگیں، یہ تو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، رسک لو، دین کے فائدے کے لیے رسک لے لیجیے۔ ہم تو اللہ کی پناہ سے دین کے کاموں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے یہ کوئی جنگی راز ہے۔ کیا تورات کی حفاظت کی تھی اہل کتاب میں، وہ آج ہم اپنے دینی رازوں کی کرتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ کوئی آپ واقعی غلط کام کر رہے ہیں جو کسی باہر کے بندے کو نہ پتہ چل جائے؟ تو یاد رکھیے کہ دین کے کام اوپن مائنڈ کے ساتھ، کھلے ذہن کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اس آیت سے آپ کو مجھے اس کا اندازہ ملتا ہے۔ اگر وہ تجھ سے دغا بازی کرنا چاہیں گے تو تجھے اللہ کافی ہے، نہیں نہیں پھر لوگ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں، کیا کر دیں گے؟ اچھا اگر وہ کریں گے نا تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے، اللہ پھر ان کو خود پوچھ لے گا۔ آپ اتنی زیادہ باتیں نہ سوچیں، آپ وہ کیجیے جس میں دین کا فائدہ ہے۔ پھر آگے وہ آیت آ گئی جس کا پیچھے ذکر ہوا، اسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے، ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے، زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہیں ملا سکتا تھا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ کیا پتہ چلا، ساتھیوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے۔ جتنا آپ کے دل میں اخلاص زیادہ ہوگا، اللہ کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ڈالے گا۔ آپ کسی بھی جگہ دین کے نام پر جمع ہوں یا دنیا کے نام پر، اس چیز کو کبھی مت بھولیے، کیونکہ آپ دیکھیے اللہ کا ایک نام ہے الودود، پیار دینے والا۔ اگر زبان کی حفاظت کر لی جائے، سوچ سیدھی رکھے، دل میں بدگمانیاں نہ رکھیں، تو اللہ کے حکم سے ساتھیوں میں پیار بہت ہوتا ہے۔ کئی ساتھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ دوستی تمہاری پہلے سے بھی بہت تھی، پر جب سے مل کے دین کا کام کرنے لگے ہیں اب تکلف ختم ہو گیا۔ اصل پتہ کیا ہوتا ہے، زندگی ریئلسٹک ہو جاتی ہے، وہ سب بیکاریات نکل جاتی ہیں۔ اور نبی کی موجودگی میں صحابہ کے دل جڑے ہوئے تھے، آپ کے بعد بھی جڑے رہے۔ یہ الگ بات ہے ایک دو واقعہ ایسا ہوا، کربلا جیسا یا کچھ اور، جس کی وجہ سے کچھ مشکلات ہوئیں، تو کرنا کیا ہے، دعا کیجئے کہ اللہ میرے دل میں دوسرے کی محبت ڈال دے، اور ہدف اللہ کو بنا لے، جڑ بھی جائیں گے، ساتھ بھی رہیں گے، اور باتوں کو اگنور کیجئے۔ آپ چاہتے ہیں ساتھ رہنے والوں سے محبت ہو، ہر بات کو نہ پکڑے۔ ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں منہ سے نکلی کیوں، یہ اس نے کہا، پھر روئیں گے، پھر دھوئیں گے، پھر آنسو بہائیں گے، پھر صفائیاں پیش کریں گے۔ بھائی میرے پاس جھگڑنے کا ٹائم نہیں، خود کو مصروف کر لیجئے۔ بولنا مجھے بھی آتا ہے، ٹائم نہیں، طنز کرنا آتا ہے، یاد ہی نہیں رہتا کب کرنا تھا، بھولے بن جائیے۔ آپ دیکھیے دوسرے آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں، آپ سمجھے ہی نا بیوقوف بنے، مجھے تو نہیں کہا۔ اللہ کے نبی کو لوگ مزمم کہتے تھے، آپ کہتے تھے پتہ نہیں کس کو کہہ رہے، میں تو محمد ہوں۔ بس یہ ایٹیچیوڈ اختیار کیجئے، چھوٹے چھوٹے ایشوز پہ چھوٹی چھوٹی باتیں، صفائیاں کرنی، یہ وہ، یہ غلط ہے۔ کیسے دلوں میں محبت آتی ہے، سلام عام کریں، کثرت سے سلام کریں، تحفے دیجئے، چھوٹے چھوٹے دے دیں، بڑے نہ دیں بے شک، کشادگی پیدا کریں، مسکراتے چہرے سے ملیں، کھانا کھلا دیں کسی کو، یہ دال بنائی تھی آپ کے لیے لے آئی، یہ چاول بنائے تھے آپ کے لیے لے آئی، پیار بڑھے گا۔ جس سے آپ اپنے آپ کو کھنچا ہوا محسوس کریں اس کو کچھ نہ کچھ لا کر دے دیں۔ مشورہ دیجیے، اچھا غیبت سے بچیں، تانوں سے بچیں، پھر اسی طرح خدمت کریں۔ بیٹیوں کو سکھائیے کہ سسرال میں اگر الفت لینی ہے خدمت کیجیے، توقعات نہ رکھیے دوسروں سے، سنت کو کلچر دیں، نرمی لے کر آئیں۔ आप देखेंगे गिविंग बने और फॉरगिविंग बने, फॉरगिव फॉरगेट बन जाए, ये सब प्रीरिक्विजिट्स हैं किसी भी जगह दीन के काम के करने के। अल्लाह ताला आपके दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत एक से बढ़कर दूसरे में डाल देंगे, क्योंकि फरमाया है नबी तुझे अल्लाह काफ़ी है और इन मोमिनों को भी जो तेरी पैरवी करते हैं। तो क्या सीखा इस रुकू से आपने मैंने कि अल्लाह के नबी अपने सहाबा की बेहतरीन तरबियत करते थे। वो लोग जो पहले दुश्मन थे, अदावत थी, खून के प्यासे थे, अब जानिसार बन गए, रहीम और शफीक बन गए। सदियों पुरानी अदावतें जो थी, बुग़्ज़ कीने ख़त्म हो गए, और ये सच्चे दीन का तोहफा होता है और अल्लाह ताला हमें इस पे कायम रखे। अल्लामा इकबाल ने कहा, हो हल्का यारान तो बरेशम की तरह नरम, रस में हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। आपस में दोस्त बने, सहाबा किराम आपस में होते थे एक दूसरे से छीना चपटी करते और मैदान जंग में जाते तो ऐसे हो जाते जैसे फौलाद है। अल्लाह के नबी भी ऐसे ही थे। निजी तौर पे दूर से कोई आपको देखता तो बहुत डरता, खौफजदा होता, गुस्से वाले हैं, सख्ती करेंगे, और जब करीब आते तो ऐसे लगता कि आपसे ज़्यादा कोई नरम ही नहीं है। यही बेहतरीन चीज़ है। आप देखिए कि रोटी ऊपर से सख्त होती है, तोड़े तो अंदर से नरम हो, वो मज़े की है। और अगर आप पकड़े रोटी झुलझुल करती और दांत में रखे तो दांत टूट जाए तो अच्छी नहीं होगी। मोमिन ऊपर से सख्त लगना चाहिए। यस, हम तरने वाला नहीं है, गलत बात नहीं बर्दाश्त होगी, हम कोई तुम्हारे लिए मोम की नाक नहीं है जिधर मोड़ो, लेकिन अपनों में बैठे तो ऐसे नरम मिजाज के जैसे क्या कोई रुई का गोला होगा। फिर और क्या सीखा, तैयारी पूरी रखिए, दुश्मनों से खौफजदा ना हो, अल्लाह की राह में खर्च कीजिए, सुलह करना चाहे तो माइल हो जाए, कोई धोखे की नीयत से कुछ करेगा तो अल्लाह उसको खुद ही निबट लेगा। और अल्लाह का एहसान के मोमिनों के दिल आपस में जोड़ दिए, अल्लाह हमारे दिलों को जोड़ दे। अगला टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, 65 से 69, रुकू नंबर 5, मोमिन तोला जाता है गिना नहीं जाता। इज इट ट्रू? हजरत इब्ने मसूद की टांगे बहुत पतली थी, दुबले पतले थे, खजूर के दरख्त पे चढ़े ताकि कुछ खजूरें तोड़े। कुछ मुनाफिक नुमा शख्स नीचे खड़े थे, उनकी टांगों का मजाक उड़ाने लगे, देखो पतली पतली टांगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इब्ने मसूद की पतली टांगों का मजाक उड़ाने वाले नहीं जानते, क्यामत के दिन इनकी एक एक टांग ओहद पहाड़ से भी भारी होगी। अबू बकर सिद्दीक इतने दुबले पतले थे कि तहमत बार बार नीचे लुढ़क जाया करती थी तो गम करते थे, अल्लाह के नबी मेरे टखनों पर कपड़ा आ जाता है, क्या अल्लाह मुझसे बात नहीं करेगा? तो वजन ईमान का होता है, याद रखिएगा। आज 4 बिलियन मुसलमान, हेड काउंट 1, 2, 3, 4, बदर के 313, वो 313 भारी थे आज के 4 बिलियन पे। अगर ईमान तोला जाए ना 313 का, और आज के 2, 3, 4 बिलियन जितने भी है तो वो 313 का बड़ा होगा, तो क्या बढ़ाना है फिर? ईमान बढ़ाना है इंशाल्लाह। या अय्युहन नबी युहर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, ए नबी ईमान वालों को जिहाद का शौक दिलवाइए, अगर आप में से 20 भी सब्र करने वाले होंगे तो 100 पर गालिब होंगे और वो 100 पर गालिब होंगे, और अगर वो 100 होंगे तो 1000 काफिरों पर गालिब होंगे, इस वास्ते से कि वो बेसमझ लोग हैं। अच्छा, अब अल्लाह ताला तुम्हारा बोझ हल्का करता है, वो खूब जानता है कि तुम में कमज़ोरी है, बस अगर तुम में से 100 सब्र करने वाले हों तो वो 200 पर गालिब आएंगे, और अगर तुम में से 1000 होंगे तो अल्लाह के हुक्म से 2000 पर गालिब रहेंगे। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। क्या पता चला कि वक्त के साथ ईमान घटता गया तो मुसलमानों का रोब भी घटता गया। सहाबा कराम में ईमान ज़्यादा था तो एक सहाबी 10-10 काफिरों के मुकाबले पर भी जमा रहता था। नबी के हाथ में कैदी नहीं चाहिए जब तक के मुल्क में अच्छी तरह से खून रेजी की जंग ना हो जाए। तुम तो दुनिया के माल चाहते हो और अल्लाह की रिदा आखरत का है, और अल्लाह जोरावर बाहिकमत है। अगर पहले ही से अल्लाह की तरफ से बात लिखी हुई ना होती तो जो कुछ तुमने ले लिया, यानी कैदियों का फिदिया, इस बारे में तुम्हें कोई बड़ी सजा होती, बस जो कुछ हलाल और पाकीज़ा गनीमत तुमने हासिल की, बस खूब खाओ पियो और अल्लाह से डरते रहो, यकीनन अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। ग़ज़वे बदर के बाद कुछ कैदी आए थे, उनके बारे में ये सारी इंस्ट्रक्शंस थी। क्या सीखा? हर मामले में अल्लाह से रजू करना है और सब्र से काम लेना है। अल्लाह बोझ हल्के कर देता है, मेरी कमज़ोरियों को भी जानता है। अल्लाह से दुआ करनी है कि हमारी कमज़ोरियाँ दूर कर दे। गलबा अल्लाह के हुक्म से मिलेगा, اور اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اور سب سے بڑھ کے کیا ہے کہ اپنی نظر آخرت پر رکھیے. آخرت کی کامیابی اگر آپ کو مل گئی تو آپ کو دنیا کی چیزیں بھی سب مل جائیں گی. اور پھر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ مسلمانوں سے اجتہادی غلطیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی پچھلی نیکیوں کو دیکھ کر اور ان کی نیتوں اور ان کے اخلاص کو دیکھ کر باقی چیزوں میں ان کو معاف کر دیتا ہے جو ان سے ہوتی ہے. یعنی دین کا کام کریں پھر بھی غلطیاں کریں, خوب کریں, دین کا کام کریں غلطیاں بھی کریں, کوئی بات نہیں, آپ کی غلطیاں بھی بڑی پیاری ہیں. آپ پھر بھی ان سے اچھے ہیں جو کام چھوڑ چکے ہیں, آپ ان سے بھی اچھے ہیں جو کام کرتے نہیں ہیں. دیکھیے ماسی کو آپ کہتے ہیں روز کپ توڑ دیتی ہو, پھر گلاس توڑ دیا, مجھ سے تو کبھی برتن نہیں ٹوٹا. تو اگر وہ بڑی جرت علی ہوگی کہے گی باجی آپ نے برتن دھوئے کب تھے, جو برتن دھوئے گا اسے ٹوٹیں گے. کتنی خوش ہوئی ہیں بہنیں, ہاں برتن دھوئیں گے ٹوٹیں گے, کام کریں گے غلطیاں ہوں گی. شیطان کا ایک بہت بڑا ہڈن ٹیکٹس وار کیا ہے, میں تو کچھ صحیح نہیں کرتی, میں چھوڑ دوں گی, اب مجھ سے کچھ نہیں ٹھیک ہو رہا, میری وجہ سے ادارے کا نقصان ہو رہا ہے, میری وجہ سے بہت مسئلے ہو رہے ہیں, نہیں میں ٹھیک کام ہی نہیں کرتی, میں نے ٹھیک نہیں ہونا. دیکھیں آپ ٹھیک ہو جائیں, آپ ٹھیک کام کریں, یہ حل نہیں ہے کہ آپ کام چھوڑ دیں. تو اللہ کو صحابہ کی غلطیاں بھی اتنی پیاری تھی کہ اس پہ اللہ تعالیٰ نے تعریفیں کر دی کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ ان کو اس کام پہ لگے رہنے دیجئے. آگے چلیے 70 سے 75 آخری رکوع ہے سورت کا, بہت ہی خوبصورت. ٹاپک لکھیے ایمان کا تقاضا, یا تو مہاجر بنو یا انصار, ورنہ اب آپ بول دیجئے, میں آپ کو بتا چکی ہوں جو مہاجر یا انصار نہیں بنتا آج کے دور میں وہ کیا بن جائے گا, اللہ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. یا ایھا النبی, اے نبی اپنے ہاتھوں تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر دیکھے گا, نیک نیتی دیکھے گا تو وہ سوری اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دے گا. حضرت عباس کہا کرتے تھے کہ میرے لیے یہ بات ہے, اپنے جزیے میں جو رقم میں نے دی تھی بعد میں اسلام پہ آنے کے بعد مجھے اللہ نے اسے بہت زیادہ دے دیا, اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کریں تو بھی تو یہ اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے, کیسے, شرک اور کفر پہ آ کے. آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا, اور اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. جو لوگ ایمان لائے, ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور ان جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور ان کی مدد کی, یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے فریق ہیں. اور جو ایمان لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تو تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں, ہاں اگر وہ دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے. دو طرح کے مومن تھے, کچھ نے پہلی پکار پہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر لی, یہ تھے سابقون الاولون. کچھ نے کہا نہیں گھر کون چھوڑے, بزنس ہے کوٹھی گھر, اللہ نے کہہ دیا, پھر جو بیٹھے رہے انہوں نے وہ فائدے کا سودا نہیں کیا جو بات سن کر چل پڑے. سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان مہدوں پہ ماں ہے, تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے, کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد برپا ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی, ہر ایک پہ آمین کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے, توفیق دے دے. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی, یہی لوگ سچے مومن ہیں اور ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے. جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی, یہی لوگ سچے ہیں اور ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے. اللہ ہمیں انہی میں سے کسی ایک کے اندر شامل فرما لے. اور کیا بتا دیا اس میں کہ جب آپ اللہ کے رستے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے ہیں, اگلی سلائیڈ میں دیکھیے گا پھر آگے دیکھیں گے صحابہ کی فضیلت ہے, مختلف درجے تھے صحابہ کے. آیت 72 میں دیکھیے گا, مہاجرین کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین اور انصار کے علاوہ بھی تھے, ہر ایک اپنا درجہ ہے. فضیلت میں صحابہ کا مقام کیا ہے, مہاجر انصار, پھر اس کے بعد جو ہجرت کرنے والے تھے. کیا کیا پتہ چلا کہ اخوت یا خلف کی بنیاد پر وراثت میں جو حصے دار بنتے ہیں اس آیت سے ان کو منسوخ کیا گیا اور اب وارث نسبی اور جو رشتے اللہ نے بنا دیے وہی ہوں گے. آپ نے میں نے کیا سیکھا اس رکوع سے؟ کہ میں کون سی ہجرت کروں گی؟ اللہ کی خاطر دین والوں کی مدد کرنی ہے، انصار کی طرح میں بھی اللہ کے دین کی مدد کرنے والی بنوں گی، آخرت کی وراثت دینی اخوت پر ملے گی، سچے مومن کے لیے خوشخبریاں ہیں اور اللہ کی راہ میں تا حیات جہاد کرنا ہے. میں آیت 72 سے آن ورڈ کنٹینیوسلی پڑھوں گی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل ایک دوسرے کے دوست ہیں. رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالسلام میں نہیں آ گئے، تو ان سے تمہاری دوستی کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو زمین میں بہت فتنہ اور فساد ہوگا. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جدو جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی مومن ہیں سچے، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے. اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، تو وہ بھی تمہی میں شامل ہیں. مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے حقدار ہیں. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. کیا سیکھا آج کے دور کے مہاجر اور انصار؟ دیکھیے ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ تھے وہ ایک سائٹ پہ کر دیجئے. آج کے دور کے مہاجر کون ہیں؟ ہر سوسائٹی میں کچھ لوگ دین کی طرف نئے آتے ہیں. میں آپ سب کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہوں گی، دور قرآن سننے کے لیے آپ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں، کبھی آج تک قرآن کھل کے سنا نہیں، کچھ ماشاء اللہ چوتھی پانچویں دسویں بیسویں بار بھی سن رہے ہوں گے. جو نیا نیا آتا ہے نا وہ بہت ڈرا ہوتا ہے، وہ مہاجر ہے، وہ نیا نیا اپنی عادتوں کو چھوڑ رہا ہے، نیند کو چھوڑے گا، فیشن کو چھوڑے گا، خلاف شریعت کپڑوں کو چھوڑے گا. آپ کا میرا فرض کیا ہے کہ اس کے لیے انصار بن جائیں، اس کی مدد کریں، بجائے اس کے کہ نئے آنے والوں پہ تنقید کرنا اور ان کو بہت ہی اچٹتی نگاہوں سے دیکھنا، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سے آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے دین کے کام لے لے. اگلی سورت توبہ ہے، تلاوت سنیں گے، لیکن یاد رکھیے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، تو ہم نے بھی اس سے پہلے نہیں پڑھنی. جزاک اللہ خیر. سورۃ توبہ, تھوڑا سا تعارف چاہیے اس سورت کو سمجھنے کے لیے. پچھلی قوموں کے قصے ہم نے سورۃ الاعراف میں پڑھے. ہر قوم پہ عذاب آ گیا جب انہوں نے وقت کے نبی کی بات نہ مانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو کہ آپ کے سامنے اس وقت موجود تھی, اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی یہی سنت لگتی تھی, لاگو ہوتی تھی کہ جب کسی قوم کے پاس وقت کا نبی براہ راست آ جائے اور اگر وہ اس پر ایمان نہ لائیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. پچھلے دور میں یہ کام آسمانی آفتوں سے لیا گیا, جیسے قوم نوح پر آسمان سے اور زمین سے پانی ڈالا گیا, قوم لوط کے اوپر پتھر ڈالے گئے. اس صورت میں مشرکین مکہ یہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کے اوپر بھی کوئی آفت آتی اور وہ سب ختم ہو جاتے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ بڑا اہم نقطہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دوسروں کو بڑے یقین سے بتا سکیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو اتنی جنگیں ہوئیں یہ اصل میں کیا تھیں. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جب انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کے ارادے کیے, ہجرت کی راہیں آپ کے لیے ہموار کرنی شروع کر دیں, تو ان کے اوپر بھی آسمان سے بجلی آتی تو ختم ہوتا. اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو پچھلے قوموں پر بجلیوں اور طوفانوں سے لیا, اس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی تلواروں سے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ پوری زندگی کو دیکھیں تو آغاز وحی سے لے کر 13 سال مکہ والوں کو تبلیغ کی, بس وہی تھا آپ کا دائرہ کار. ہجرت ہوئی تو ہجرت سے حدیبیہ تک پورے عرب کو پیغام دیا. صلح حدیبیہ کی صورت میں تھوڑے سے فارغ ہوئے تو فتح مکہ تک کے 2 سال میں باہر کے لوگوں کو, باہر کے حکمرانوں کو دعوت نامے بھیجے, اور فتح مکہ سے حجت الوداع تک پوری انسانیت کے لیے پیغام بھیجا. 9 ہجری جب آتی ہے, 9 ہجری یعنی مکہ کے فتح ہونے کے اگلے سال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو حج کے قافلے کا امیر بنا کر بھیجا. بعد میں اس سوچ کے ساتھ کہ کہیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ تو خاندان کا بندہ نہیں ہے, تو حضرت علی کو بھی بھیج دیا, اور انہوں نے جا کر پھر اعلان کیا کہ پچھلے 21 سالوں سے ہم جس شرک کو اور نیوڈیٹی کو مکہ اور خانہ کعبہ کے ارد گرد برداشت کرے اب برداشت نہیں ہوگی. تو سورۃ توبہ کے اندر معاہدوں کو توڑنے کا حکم ہے, اور مکہ والوں کو ایک مہلت دے کر کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے بعد تم بیت اللہ میں بت نہیں رکھ سکتے اور بیت اللہ میں جا کر برہنہ طواف نہیں کر سکتے. یہاں آپ اسی سے پڑھیں گے, یعنی آپ کہہ لیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری دور کی باتیں پڑھیں گے. اور اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں, کیونکہ مضمون ایک ہے. دوسری بات ہے امان ہوتی ہے بسم اللہ, اس میں امان تو نہیں ہے بلکہ معاہدے توڑے جا رہے ہیں. اور ہمارے لیے سب سے پیارا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جب بسم اللہ نہیں توبہ سے پہلے پڑھی تو پھر آپ کو مجھے بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آئیے شروع کرتے ہیں. براءت من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. ٹاپک لکھیے 1 سے 6 آیات کا, منسوخ معاہدات سے پہلے مہلت. اسلام کی بڑی پیاری بات ہے کہ جب بھی کسی سے وعدہ کرے, معاہدہ کرے تو بھی ٹائم لے, اور جب توڑے تو اس سے پہلے بھی اس کو پورا کیا جائے. ہمارے ہاں کھڑے کھڑے اپنی کمٹمنٹ چھوڑ کے جانے والا رجحان اسلام کا نہیں تھا. اتنے سال سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہے تھے ان کو کیا کہا گیا؟ اللہ اور رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں, ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا. پس سے مشرکو, تم ملک میں 4 مہینے تو چل پھر لو, جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو, اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی. ذرا سے لفظوں کو بدل دینا تو معنی بدل جائے گا. عربی پڑھتے وقت بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے جب بھی عربک پڑھے تو اس کو عرب کے ساتھ دیکھ کر پڑھیے. اب اگر پھر بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے, اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے, اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجئے, سوائے ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا, اور نہ کسی کے خلاف تمہاری مدد کی. تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو, انہیں گرفتار کرو, ان کا محاصرہ کرو, اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. ہاں اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو, یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. اس کو نوٹ کیجئے. ہم تو مسلمانوں کو مہلت نہ دیں, غیر مسلموں کو بھی اتنے سال کی مہلتوں کے باوجود جب مزید کہا گیا تو کہا کہ ان کو 4 ماہ اور دے دو حتی یسمع کلام اللہ, پھر اس کے بعد کیا ہوگا, پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دے, یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جن کے علم نہیں ہوتا نا ان سے قطع تعلقی سے پہلے مہلت دیجئے. بیوی بھی آتی ہے اور کہتی ہے شوہر نماز نہیں پڑھتے, شوہر بری عادتوں کا شکار ہے, تو ان کو میں اسی آیت پہ قیاس کرتے ہوئے بات کہتی ہوں کہ آپ اپنے شوہر کو مہلت دیجئے, بیٹھ کے بات کیجئے اور پھر جو بھی بات ہے اس وقت کے اندر اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر جو آپ ان کے حق میں کرنا چاہیں. پھر اس میں آپ دیکھیے آیت 3 میں ہم نے حج اکبر کا نام سنا ہے. عوام میں ایک بات مشہور ہے کہ جو حج جمعے کے دن آئے اس کو حج اکبر کہتے ہیں, یہ بے اصل بات ہے. عرب عمرے کو حج اصغر کہتے تھے اور حج اکبر سے مراد 10 ذی الحج کا حج ہے, تو آپ کہہ لیجئے کہ ہر حج ہی حج اکبر ہوتا ہے. پھر اس میں آیت 5 میں ہمیں پتہ چلا کسی غیر مسلم کے مسلمان ہونے پر اس پر اعتماد کرنے کے لیے 3 چیزیں دیکھیے. یعنی کوئی آپ کے پاس آ کر کہتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا, تو 3 چیزیں دیکھ لیجئے, پکی توبہ کی ہے, نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے. اگر یہ کام نہیں ہے تو اس کے کلمے کا اعتبار مت کیجئے. پھر آپ دیکھیے کہ نایتوں میں ہمیں کفار سے حسن سلوک مل رہا ہے, یہ بھی ایک عجیب سا رشتہ ہوتا ہے جو اسلام نے باندھا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے تھوڑی دیر مزید رہ کر سیکھنے کا موقع دیا جائے تو اس کو ضرور موقع دینا چاہیے. تو دعوت کے راستے میں لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے. اور کیا سیکھا اس رکوع سے, ایمان لے کر آنا ہے, عہد پورے کرنے ہیں, کوئی مدد مانگے پناہ مانگے جائز کام پہ تو مدد کرنی ہے, توبہ بھی کرنی ہے اور سچا علم سکھانے کے لیے اللہ کے بندوں کو دعوت دیتے رہنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 7 سے 16, رکوع نمبر 8 ہے, ٹاپک لکھے گا دوستی اور دشمنی صرف اللہ کے لیے ہے, کیونکہ جب تک اللہ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی اس کے اندر خوبصورتی آتی ہی نہیں ہے. فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ و عند رسولہ, مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس لیا. جب تک وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو. اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے, ان کے وعدوں کا کیا اعتبار, ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے نہ تو رشتہ داری کا خیال کریں نہ عہد و پیمان کا. اس کو نوٹ کریں, مشرک رشتے نہیں جوڑتا, اللہ کے نبی ان کے رشتے دار تھے, اس کا بھی انہوں نے پاس نہ کیا اور آپ کی مستقل مخالفت کرتے رہے. اپنی زبانوں سے تم کو پرچا رہے ہیں لیکن ان کے دل نہیں مانتے اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا, بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری یا عہد کا بالکل بھی پاس نہیں رکھتے, یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے. اب بھی اگر یہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں, ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں تانا زنی کریں تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھڑ جاؤ, ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں, ممکن ہے اس طرح وہ بھی باز آ جائیں. تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو جلا وطن کرنے کی فکر میں ہیں, اور خود ہی پہلی بار انہوں نے تم سے چھیڑ خانی کی ہے, کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے اس بات کا کہ تم اس سے ڈرو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. ان سے تم جنگ کرو, اللہ تم انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا, انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم اور غصہ دور کرے گا. کیسے؟ ان کو اسلام دے کر. یاد رکھیں سچا مومن کافر کو مرتے دیکھ کر خوش نہیں ہوتا, اس کو اسلام میں آتے دیکھ کر خوش ہوتا ہے, اور جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ جانتا بوجھتا حکمت والا ہے. کیا تم سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے یوں ہی, حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں الگ نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا, اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو تم کر رہے ہو. کیا پتہ چلا اسی دور کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سیکھنے کی بات کیا کہ اللہ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بننا. دیکھیے بریجز بنیے, بیریئرز نہ بنیے. نیکی بڑی مشکل سے ملتی ہے, بعض لوگ دوسروں کو نیکی سے روکنے کے لیے غلط باتیں مشہور کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اپنا تقویٰ عطا فرمائے. پھر دین کو نقصان پہنچانے والی دوستیاں نہیں کرنی. اللہ تعالیٰ دشمن کے مقابلے میں ہماری مدد کرے گا, اللہ سے مدد مانگنی ہے, اور کافروں کو اسلام میں داخل ہوتا دے کر دلوں کو ٹھنڈا کرنا ہے, توبہ کرنی ہے اور تقوی اختیار کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکوں. یہ ہے آپ کی آج کی آیت تدبر. اس رکوع میں رکوع نمبر 9, 17 سے 24 ٹاپک لکھ لیجئے, رشتوں کا امتحان. اس سال اگر رشتے جوڑنے ہیں تو یہ ہے وہ سب سے مشکل امتحان جو شروع میں ذکر کر دیا, کہ جب دین اور دنیا کے تقاضے سامنے آتے ہیں تو کس کو قبول کرتے ہو. ماں کان للمشرکین یعمروا مساجد اللہ, لائق نہیں کہ مشرک لوگ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, حالانکہ وہ خود اپنے کفر پر آپ ہی گواہ ہیں. ان کے اعمال غارت اور عکارت ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں, یعنی ان کو جہنم میں ڈال کر وہیں چھوڑ دیا جائے گا. اللہ کی مسجدوں کی رونق اور آبادی تو ان کے حصے میں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں, نمازوں کے پابند ہوں, زکوٰۃ دیتے ہوں, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں, توقع ہے یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں. کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں, اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اشارہ ہے اس میں ظاہری دکھاوے کی رسمی نیکیوں سے اللہ خوش نہیں ہوتا. مسجدیں بنا دینا خوشی کی بات ہے, اس کی ٹیک کیئر بھی اچھی چیز ہے, لیکن خود نماز پڑھنی پڑے گی. بہت سارے لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے. پھر فرمائے جو لوگ ایمان لائے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کیا, وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی. ان کے لیے وہاں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں, وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا ثواب ہے. اے ایمان والو, یہ آیت ہے, آپ نے غور و فکر کرنا ہے. ہر رشتے کی جگہ اپنے رشتے کو سوچئے, اور رشتوں کے اس جہاد میں آپ کس حد تک کامیاب ہیں یہ آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ کا دین کچھ اور کہتا تھا. تم میں پورا گناہگار ظالم ہے, آپ کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں یعنی گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو, اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے کی جد و جہد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ اپنا عذاب لے آئے. اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ اکبر کبیرہ, کتنی بڑی بات ہے. یاد رکھیے یہ ہے رشتوں کا امتحان, جس میں صحابہ پورے نمبر لے کر گئے. صحابہ کو جب اللہ کے رستے کی کوئی پکار آتی کیا رسپانس دیتے تھے؟ حنزلہ کا نام سنا ہوگا, نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کی پکار پہ جا کر میدان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے. بعد میں جب زخمیوں کو اٹھایا جا رہا تھا تو ایک عورت بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی پہنچتی, اللہ کے نبی ایک بات بتانی تھی, اس ڈر سے کہ کہیں آپ ان کو ایسے ہی غسل نہ دیے بغیر دفن کر دیں, کیونکہ شہید کو غسل دینا لازم نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جب حنزلہ یہاں آئے تو یہ جنابت کی حالت میں تھے, اتنا وقت بھی نہیں لیا کہ اپنے آپ کو صاف کر لیتے. اللہ کے نبی نے فرمایا غم نہ کرو, میں دیکھ رہا ہوں کہ حنزلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں, اور جب ان کی ڈیڈ باڈی اٹھائی تو تازہ پانی اس کے اندر سے گر رہا تھا. یہ ہے رشتوں کا امتحان اور یہ ہے پورے نمبر. یاد رکھے صرف اپنی پسند کی نیکیاں کرنا یہ نفس کی پوجا ہے. ایک بہت ہی پیارا واقعہ ہے حضرت رفاع جوہنی سے, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ سے واپس آ رہے تھے, قدیت نام کی جگہ پر پہنچے, یعنی کئی دن سے سفر پہ تھے. جد و جہد, دین, کام کچھ بھی ہوگا آپ اپنے اوپر لیجئے گا اس کو. کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے اور ایک ایسی قدید وہ جگہ جہاں سے واپس مکہ کی طرف بندہ اپنے گھر میں یا اپنے مقام سے مدینہ کی طرف آ سکتا ہے, کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم گھر چلے جائیں. آپ میں سے بھی کوئی کہہ سکتا ہے مجھے چھٹی چاہیے, تھک گئی, 10 پارے ہو گئے, آپ تھوڑی سی میری چھٹی مل جائے گی. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی اجازت چاہیے, آپ نے اجازت دے دی. لیکن اس کے بعد پھر آپ نے جو خطبہ دیا اس نے لوگوں کو رلا دیا. آپ نے فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا, ان کو اپنے گھر اور اپنی ذاتی زندگی کے تقاضے دین کے تقاضوں سے زیادہ بڑے لگتے ہیں. صحابہ کہتے کہ ایک درخت تھا جس کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے تھے, اور ہمیں اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ یہ درخت ہم سے دور ہو گیا اور اللہ اور اس کا رسول اس کے قریب ہو گیا. اللہ کے نبی نے اتنا پرجوش خطبہ دیا اس وقت کہ سب صحابہ رونے لگے. پھر ان سے غلطی ہو گئی. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اللہ کے نبی بڑے آزردہ ہیں, کہ لوگ اپنی ذاتی زندگیوں میں کھو کر دین کے کام کو پیچھے ڈال رہے ہیں, تو کھڑے ہو گئے. اور ابو بکر میں یہ خوبی تھی, سبحان اللہ, ہمیشہ موقع سنبھالتے تھے. اللہ ہمیں بھی ایسے پیارے ساتھی دیے رکھے. کھڑے ہو کر لوگوں کو ڈانٹا, کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں اللہ کے نبی نے تمہیں کوئی خوشی سے اجازت دی ہے, آج کے بعد اگر تم میں سے کوئی اللہ کے نبی سے اپنے گھر جانے کی اجازت مانگے تو وہ بے وقوف ہوگا. کہتے ہیں کہ ابو بکر کی یہ بات سن کر اللہ کے نبی کا چہرہ خوشی سے کھل پڑا, اور آپ نے فرمایا جو صدقے دل سے اللہ کے رب ہونے پر اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یاد رکھیے گا, ایمان کی گواہی اتنی آسان نہیں ہے. یہ شادی کر کے بھگتتے ہیں ساری زندگی, سارا شوق پورا ہو جاتا ہے شادی کرانے کا, تو شادی کے بعد کی زندگی کے تقاضے نبھانے مشکل لگیں تو ایمان کے تقاضے آسان نہیں ہیں. ایمان کی ایک شرط جان مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت. اللہ کے نبی نے فرمایا, آج کی آیت تدبر کے ساتھ ساتھ حدیث بھی یہی ہے, کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کے اولاد اور اس کی سارے عزیزوں رشتہ داروں سے پیارا نہ ہو جاؤں. تو میرے آپ کے لیے یہ سب سے مشکل جہاد ہے. یاد رکھیے, نماز روزہ نسبتاً آسان ہے, صدقہ دینا تو اور بھی آسان ہے. سب سے مشکل یہ ہے, خود کو مسلم بنائیے, پھر محسن بنائیے, پھر مہاجر بنائیے, پھر انصار بنائیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساری زندگی اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جائیے, پھر فائدہ ہوگا. اور ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں, آپ دیکھیے کہ سلوب ہے, جیسے یہ مثال ہے, یہ میرے پاس بک مارک ہے, میں اس کو سلوب بناؤں, سی سو ہوتی ہے نا, آپ دیکھیے کوئی نیچے کھڑا ہے, ٹھیک ہے, وہ تو محفوظ ہے, کھڑا رہے نیچے ہی. ایک شخص چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے, اوپر جا رہا ہے. آپ سوچئے کہ یہاں پہنچنا ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہ نیچے منافق ہے, منافقت کا درجہ ہے. آپ چلیں گے نا, اب بیچ میں آپ رک نہیں سکتے, جو رکے گا نا وہ نیچے گرے گا. کبھی پہاڑی علاقوں میں گاڑی کھڑی کرنے کی کوشش کرے نا, بعض وہ ہینڈ بریک بھی کام نہیں آتی, وہ نیچے گرتی ہے. اب آپ میں اسلام کی سیڑھی پہ چڑھ چکے ہیں, کان کھول لیجئے, ہم راستے میں ہیں, اب جہاز چل پڑا, اب کھول نہیں سکتے, آپ کو اتارا نہیں جا سکتا. آپ نے اس کام کا ذمہ لے لیا, اب بیچ میں جہاں کھڑے ہوں گے نیچے گریں گے. تو جب آپ ایمان کے درجے چیک کرتے کرتے رکتے ہیں نا, تو پھر آپ اور نیچے جا کے گرتے ہیں. اور ہجرت اور قربانی کے رستوں سے ہوتے ہوتے جس دن ہم آخری پیک پہ پہنچ جائیں, اللہ کرے وہی دن ہو جائے یہ تو نفس المطمئنہ کا, دعا کیجئے کہ موت ایمان کی حالت میں آئے, اسلام کی حالت میں آئے, ورنہ نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ آٹھ محبتیں بیان کی, پانچ رشتے, تین چیزیں. یہ جذبوں کا جہاد ہے, یہ محبتوں کا جہاد ہے. آپ کو شوہر کو کئی دفعہ نو کہنا پڑے گا, آپ کو بچوں کو نو کہنا پڑے گا, آپ کو سسرال والوں کو نو کہنا پڑے گا, کیونکہ آپ نے بہت بڑے کام کی ذمہ داری لی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ باتیں کہہ سننی اپنی زبان سے بہت آسان ہے, لیکن بعد میں لوگوں کے آنسو پھر نکلتے ہیں, سچی میرے تو مجھ سے دیکھا نہیں گیا میرا بچہ کتنے موٹے موٹے آنسو بہا رہا تھا. اس بچے کو بڑا کیجئے, بالغ ہو چکا ہے, اس کو اپنے حال پہ کھڑا کیجئے. ہم جب اللہ کو حق دیتے ہیں نا, تو لوگ اپنے اپنے حق لینے آ جاتے ہیں, اور بھی زیادہ لینے آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے. پھر آیت 18 میں ہم نے ایمان کی بنیاد پہ مسجدوں کی آبادی کی بات سنی, تو حدیث سن لیجیے. آپ نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک آدمی مسجد میں پابندی سے آتا ہے تو اس کے ایمان کی گواہی دو, کیونکہ مسجد میں ایمان والا ہی آ سکتا ہے, ہر ایک تو نہیں آ سکتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے آیت 24 کی روشنی میں, جو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیرین دے دیا رشتوں کے ساتھ معاملے کا, تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایمان جو ہے نا, یہ ہماری روح سے جڑا ہوا ہے. جتنا عمل بڑھتا جائے گا ہمارا ایمان بڑھتا جائے گا. درجات کا فرق جو آتا ہے نا, یہ اصل میں ہماری کوششوں اور ایفرٹس کا فرق ہوتا ہے. جب ٹکراؤ آئے تو اللہ کے دین کو تھام لیجئے. آپ نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت ہے. تو اس میں تو سوچنے کی بات نہیں کہ ہم نے کیا کچھ سیکھا. مسجدوں اور دینی اداروں کو آباد کرنا ہے, اللہ کی راہ میں جان مال دینا ہے. اللہ اور اس کا رسول مجھے اپنی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہو جائے. اللہ کی رحمت اور رضا مندی اگر پانی ہے تو ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد کرنا ہے, ایمان کے بعد ہجرت اور جہاد اور قربانی کرنی ہے, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرنا. اپنی سوچ, شعور اور باہمی رابطوں کو پاک کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرما دے. آگے ہے آیت 25 سے 29, رکوع نمبر 10, غزوہ حنین کا قصہ ہے. ٹاپک لکھ لیجئے, زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی. یہ وہ جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد عام حالات کی نسبت زیادہ تھی. تو صحابہ میں ایک خیال آ گیا, یعنی کہہ لیجئے کہ اپنے ریسورسز اور اپنی تیاریوں پہ مان آ گیا, آج تو ہم جیتیں گے. بس اللہ کو یہی پسند نہ آیا, کیا کیا, چھٹکا دے دیا. لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ, یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں میں تمہیں فتح دی, اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا, باوجود اس کے کہ زمین اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی. پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے. پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری, اور اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے, اور کافروں کو پوری سزا دی. ان کفار کا یہی بدلہ تھا. پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے. اے ایمان والو, بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں, وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں. اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے. اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے. اور ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے, جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے, نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں. ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دے. مسلمان ریاست میں رہنے کا ٹیکس جو غیر مسلم دیتے ہیں اس کو جزیہ کہا جاتا ہے, لیکن جزیہ دینے کے بعد پھر وہ اس ملک کے بالکل ایک آزاد شہری کی طرح ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ چھوٹے بن کے رہیں. آج بھی آپ دیکھیے کہ اسلام ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتا ہے جنہوں نے یہ ساری حدود کو پورا کیا. سیکھا کیا آپ نے؟ میں نے اللہ ایمان والوں پہ سکینت نازل کرتا ہے. اپنے ایمان کا چیک کیجیے اور پوچھیے خود سے, میں کتنی پرسکون رہتی ہوں؟ کیا میں ہر وقت بے چین ہوں؟ پھر اللہ غیب سے مدد کرتا ہے, اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اپنی تعداد اور صلاحیت پہ غرور نہیں کرنا. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں آج تو تیاری بڑی اچھی ہے, اسی دن گڑبڑ ہو جاتی ہے. اپنی تیاری رکھیے لیکن ٹرسٹ اور اعتبار اللہ پر کیجیے. پھر اسی طرح سے اللہ کے کیے گئے حرام کو اپنے لیے حرام سمجھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. آگے بہت ہی خوبصورت رکوع ہے, 30 سے 37, پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یاد رکھیے, اسلام ہے چراغ اور پھوکے ہیں وہ میڈیا اور کفر کی وہ ساری نیگیٹو کوششیں جو آج اسلام کو کبھی ٹیررسٹ قرار دینے کی, کبھی فنڈامنٹلسٹک قرار دینے کی, اور کچھ اور صورتوں میں دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں مسلمانوں کو خوشخبری سناتے ہیں, تم سیدھے رہو تو کوئی کسی کا بال کا بیکا بھی نہ کر سکے گا. اسلام زندہ ہے اور زندہ رہے گا. وکالت الیہود عزیر ابن اللہ, یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کے بیٹے. یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے, اگلے منکروں کی بات بھی یہی نقل تھی. یعنی پہلے منکروں کی بات یہ بھی نقل کرنے لگے. اللہ انہیں غارت کرے, وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں. ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا, یہ کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عدی بن حاتم نے یہ سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ایسا تو نہیں ہوتا, کیونکہ یہ پہلے کرسچین تھے. تو کہا, کیا تم اپنے علماء کے حلال کو حلال اور حرام کو حرار نہیں کہتے؟ کہا, یہ تو کرتے ہیں. فرمایا, یہی ہے ان کو رب بنا دینا. اور مریم کے بیٹے مسیح کو, حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا جس کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے. اور ان کی کوششیں کیا ہیں؟ یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو منہ کی پھوکوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ انکاری ہے اس بات کا، مگر یہ کہ وہ اپنی بات پوری کرے گا اگرچہ کافر نہ خوش رہے. آپ تصور میں ایک موم بتی لائیے، مثلا یہ کینڈل ہو، یہ میرے ہاتھ میں، آپ سوچئے کہ میں مسلمان ہوں، میرے ہاتھ میں یہ اسلام کی شمع ہے. معذرت کے ساتھ آپ لوگ جو باہر اتنے تھوڑے فاصلے پہ ہیں، لیکن اگر بالفرض سوچا جائے کہ اس طرح کچھ غیر مسلم ہیں، اسلام دشمن لوگ ہیں، وہ اس موم بتی کو بجھانا چاہتے ہیں، کیسے بجھائیں گے؟ اس موم بتی کو سب سے زیادہ کس سے خطرہ ہے؟ میرے سے. بجھے گی؟ یہ ہے جواب. آج اسلام کی شمع کو خطرہ غیر مسلموں سے نہیں ہے، دور والوں سے نہیں ہے، مشرکوں سے نہیں ہے، یہ بگڑے ہوئے مسلمانوں سے. آج بھی منہ بھر بھر کے اسلام کے خلاف باتیں مسلمان کرتے ہیں، میڈیا پہ آ کے اور بڑے بڑے فورمز میں جا کر. آپ کا میرا کام کیا اس کو پروٹیکٹ کریں؟ مثلا آپ کہتے ہیں ہم سب مل کے ایک بڑی سی پھونک مارتے ہیں، میرا کام کیا میں اس کو چھپا لوں؟ جتنا زیادہ ہم مسلمان اس کتاب کی حفاظت کرتے جائیں گے اپنے علم اور عمل سے، اتنا کفار اور غیر مسلم اپنی ان کوششوں سے ناکام ہوتے جائیں گے. وہ جو کہتے ہیں کہنے دیجئے، اور یاد رکھیں ان پھونکوں سے ایک فائدہ ہوتا ہے، بیمار ایمان والے مسلمان چھٹ جاتے ہیں. 9/11 کو ایک ایسا دھماکہ ہوا، اس کے بعد جو کچے ایمان والے تھے وہ تو بھاگ گئے، لفظ محمد نام سے نکال دیا. میں امریکہ میں تھی اس وقت بھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گاڑیوں میں چھوٹے چھوٹے دوپٹے رکھے ہوتے تھے کہ کبھی مسجد میں بچے کو اسکول چھوڑنے کے لیے اندر جانا پڑا تو سر پہ ٹکا لیں گے، کیونکہ جاب سے آ رہے ہیں اور حال حلیہ اس قابل نہیں، وہ دوپٹے اٹھا کے پھینک دیے. چھوٹے چھوٹے مصحف گاڑیوں میں لوگوں میں رکھے ہوتے تھے کہ چلو کبھی پڑھنی پڑ گیا اور چلو برکت کے لیے رکھے، وہ نکال دیے کہ کہیں تلاشی میں پتہ نہ چل جائے یہ مسلمان کی گاڑی ہے. اللہ نے 9/11 سے ایسے کچے مسلمانوں کو ہٹایا، اور اس کے بعد سے جو اسلام امریکہ کینیڈا میں آیا ہے ضرب المثل ہے. سب سے زیادہ قرآن بکا، سب سے زیادہ اسلامی کتابیں بکتی گئیں، اور یہ ہر جگہ ہوگا کہ منہ کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جا سکے گا. قرآن پہ کوئی تنقید کرے، نبی پہ الزام لگائے، کرنے دیجئے. افسوس کے ساتھ کہہ دوں کہ جو کام پہلے کفار کرتے تھے، آج کے نام نہاد مسلمان یہ کام کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایسے اسلام سے بچا کے رکھے. پھر فرمایا، اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچی دین کے ساتھ بھیجا اور اسے اور تمام دینوں پر غالب کر دے اگرچہ مشرک برا مانے. اے ایمان والو، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں سے ہم سب کو بچا دے. اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. جس دن اس آگ کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس دن ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھے داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانوں کا مزہ چکھو. کنز، ہر وہ مال جس پر زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے، اور اس کی سزا بتا دی کہ وہ مال قیامت کے دن لوہے کی یا پیتل کی تختیوں کی صورت میں گرم کر کے چپکایا جائے گا. فتقوا بحاجباہم، جیسے استری کے ساتھ پریس کیا جاتا ہے، اسی طرح ہر وہ چیز جس پہ زکوٰۃ نہ ہوئی اس کو کنز کہا گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرنے والا بنا دے. مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب میں 12 ہے، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو پیدا کیا. ان میں 4 حرمت اور ادب کے ہیں، یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو، اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر کی زیادتی ہے. حج چونکہ گرمی میں آتا تھا تو ان کی تجارت نہیں چلتی تھی، تو اس سے بچنے کے لیے ہر 3 سال کے بعد ایک مہینہ بڑھاتے، اور 10 یا ہر 3 ماہ کے بعد 10 دن. تو اس طرح پھر کیا ہوتا کہ حج ہمیشہ سردی میں آتا. حج ان کے لیے ایک میلہ تھا، منڈی تھی، کاروبار چلانے کا ذریعہ تھا، تو یہ مہینے گڑبڑ ہو جاتے تھے. اللہ کے نبی نے جس سال حجت الوداع کے نام پہ ایک حج کیا، اس سال دوبارہ حج ذی الحج میں آ گیا تھا، ورنہ پورے 30 سال میں راؤنڈ دا کلاک جا کر دیکھیے تو لوگوں نے غلط تاریخوں میں حج کیا. اسی کا تذکرہ اس میں، کیا پتہ چلا کہ فطرت کے نظام کو بدلنا نہیں چاہیے. کچھ سسٹرز کہتی ہیں رمضان ہے، ہم ٹیبلٹس کھا لیں، ہمارے روزے پورے ہو جائیں. کچھ کہتے ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، یہ کر لیں. یہی ہے نصیحت آگے پیچھے کرنا. آپ کو جب اللہ ایک رخصت دے رہا ہے آپ اسے کیوں اپنی جان چھڑانا نہیں چاہتے؟ تو لہٰذا جو کام فطرت کے اوپر ہو اسی کو کرنا چاہیے. اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں. ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا بنا لیتے ہیں. اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لے, پھر اسے حلال بنا لیں. جسے اللہ نے حرام کیا انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے. ظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے چینجز کر کے, دیکھا کتنی نیکیاں کر لیں, لیکن یہ نیکی نہیں. نیکی وہ ہے جو اللہ نے آپ کو دی اور آپ اس کو لے کر چل پڑے. اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا. اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرما دے. کیا پتہ چلا کہ بعض لوگ دین کے نام پہ اپنی مرضیاں کرتے ہیں, لوگوں کے مال کھانے کے سے بھی پرہیز نہیں کرتے. ظاہری طور پہ بڑے دین کے لبادے چلے اور بڑے بڑے کہہ لیجئے کہ لبادے اڑے ہوتے ہیں, لیکن اصل دین ان کے اندر نہیں ہوتا. ایسے لوگ معاشرے کو بگاڑ کا شکار کر دیتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ مالدار لوگ بلا وجہ اپنے مال کو سنبھال کر رکھیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ مال تو ڈی ویلیو ہوگا, لیکن اس معاشرے میں برائیاں عام سے عام ہوتی جائیں گی اور قیامت کے دن ایسے لوگ سخت عذاب میں ہوں گے. آپ کے میرے ایکشن پوائنٹس کیا تھے اس رکوع کے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, بولیے انشاءاللہ. شرک سے پاک رہنا ہے, حرمت والے مہینوں کی تعظیم کرنی ہے, لوگوں کا مال ناحق کھانے سے بچنا ہے, برے اعمال کو بھلا کر کے نہیں دیکھنا, اللہ کے راستوں میں نکلنا ہے, اور رسول جو ہدایت اور دین حق لے کر آئے تھے اس کو ہم نے بھی اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. چلیے اب یہاں سے آیت 38 سورت کے اینڈ تک ایک نیا سفر, ایک نیا جہاد. ابھی تک تو باتیں ہوئی بدر کے ضمن میں, ہجرت کے ضمن میں, انصار اور مہاجرین کی باتیں, قیدیوں کی باتیں, لیکن یہاں سے غزوہ تبوک شروع ہو رہا ہے. اللہ اکبر, یہ بھی ایک بڑی گہری چوٹ ہے. جب دنیاوی تقاضے ہمیں دین کے تقاضوں سے روک لیں تو کیا ہے؟ آج ہم اس کو پڑھتے ہیں, کل والا جو حصہ ہے سورت کا اس میں تو اور کھل کے سامنے آئے گا. تو انشاءاللہ آج کی طرح کل اس حصے پہ شروع میں بحث کر کے تھوڑی سی بات کر کے شروع کریں گے. اس وقت آپ نے میں نے کیا کرنا ہے؟ بھول جائیے صحابہ کو, مہاجرین, انصار, تبوک, سب بھول جائیے. آپ اور میں, یہ خوشاب والے اور یہ جوہر آباد والے, اور بھی کوئی ہے؟ شاہپور سے بھی کوئی آیا ہوا ہے, نورپور سے بھی کوئی آیا ہوا ہے, اور وہ کیا تھا, کھڈواں والا کیا تھا, مجھے نام بتائیں بھی گاؤں کے, کہاں کہاں سے آئے ہوئے ہیں, کہاں گئے تھے ہم, خالق آباد سے کوئی آیا ہوا ہے, قائد آباد سے آئے ہوئے ہیں. الحمدللہ, اب ہر ایک اپنے اوپر لے, یہ آیتیں میرے لیے ہیں. آج اگر یہ آیتیں میں اور آپ سمجھ گئے, سر چھپا کے یہاں سے منہ بند کر کے نہ نکل جائیں گے کہ کوئی ہماری شکل بھی نہ دیکھے. آج کے مسلمان کے لیے یہ آیتیں ایک بہت بڑا, کہہ لیجئے کہ ایک کیا کہوں میں, یعنی جگانے والا ایک ایسا نقطہ ہے کہ ہوش کرو. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا. ایسے ہوتے ایمان والے, ایسے ہوتے ہیں نام لینے والے اپنا اسلام کے ساتھ, ایسے ہوتے ہیں محمد اور عبداللہ نام رکھنے والے. کیوں بھائی, کیا کیا ہم نے؟ ایسے لگتا ہے غصہ, ڈانٹ. اور یاد رکھیے, کہا یا ایھا الذین آمنوا ہے اور خطاب منافقوں سے ہے, جن کو دنیا کے تقاضے دین کے تقاضوں کے آگے رکھے, اور جو اپنی دنیا بناتے بناتے دین کو بگاڑ لیں. اللہ نے ایسے لوگوں کو پکارا, ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض. آپ اس درد کو محسوس کیجئے گا, اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو. کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر ریچھ گئے ہو؟ ہر ایک جملے کے کو اپنے دماغ پہ ہتھوڑے کی طرح محسوس کیجئے. اللہ کو اندر کا چور پتہ چل گیا, اور وہ کیا تھا, دنیا کی محبت. تو فرما دیا, فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. سنو, دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے, یعنی آخرت میں دنیا کے پٹارے میں سے کچھ نہیں نکلنے والا. اگر تم نے کوچ نہ کیا تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بدل لائے گا. تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. کھڑی فصلیں تیار تھیں اور ڈراؤٹ تھا یعنی قحط, گرمی کے دن تھے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا کہ ہم روم کی طرف جائیں گے, سپر پاور اس دور کی. صحابہ میں اتنی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ آ کے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی تھوڑے دن تو ٹھہر جائے, اور گرمی ہے, ذرا فصل پکی ہوئی کاٹ کے رکھ لیں, پورے سال کے دانے ہیں. جو زمیندار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں سارے سال کی کھیتی ہوتی ہے. کہا نہیں, نو اور نیور, دو ٹوک انداز, کٹ کٹ ٹک ٹک, آج نہیں تو کبھی نہیں, ابھی نہیں تو کبھی نہیں, تم ہو یا تم نہیں ہو, آتے تو آؤ. یاد رکھیے یہ ہے اسلام. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. اور اللہ تعالیٰ ایسے امتحان لیتا ہے, تم نہ کرو اللہ دوسروں سے لے لے گا. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ناطے سے کہتے ہیں, اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو نہ صحیح, اللہ ہی نے ان کی مدد پہلے بھی کی تھی جبکہ کافروں نے ان کو ان کے وطن سے نکال دیا تھا, اور دو میں سے دوسرا جبکہ دونوں غار میں تھے, جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. یعنی ہجرت کی راہیں زیادہ مشکل تھی کہ یہ مشکل ہے, وہاں تو جان کے لالے پڑے تھے, اللہ نے ایک صدیق ساتھ کر دیا نا, اللہ یہاں بھی کر دے گا, تم بیٹھے رہو. بچنا چاہتے ہو, جان چھڑانا چاہتے ہو اپنی ان ساری چیزوں سے, تو ان فروخی فافم وسیقالن, نکل کھڑے ہو جاؤ, نکلو, ایک ہی لفظ ہے, نکلو, سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ. ہلکے ہو تب بھی, پھلکے ہو تب بھی, بھاری برکم ہو تب بھی, یعنی سوٹیبل کنڈیشنز ہیں تب بھی, انسوٹیبل ہے تب بھی, مشکل میں ہو تب بھی, آسانی میں ہو تب بھی, بیمار ہو تب بھی, صحت مند ہو تب بھی, بچی کی شادی گھر میں رچی ہوئی ہے تب بھی, کوئی موت والا گھر ہے تب بھی. یہ وقت آتا ہے اسلام پہ ایک وقت, اور اس وقت آیا ہوا ہے, آگے اور آنے والا ہے. یہ جو ہماری نسل اس وقت گود میں ہے نا, ان کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے جتنی ہم آپ نے گزار لی ہے. حدیثیں پڑھ کے دیکھیے, بالکل جنگیں یہاں سر پہ مسلط ہے. کسی وقت بھی ایک بڑی جنگ جس کو اللہ کے نبی نے غزوہ ہند کہا تھا, کسی لمحے بھی لگنے والی ہے, اور اس میں نسلوں کی نسلیں مٹ جائیں گی. یہ سب مال دھرا رہے گا, یہ زمینیں ہمارے بچوں نے نہیں لینی, یہ دشمنوں نے لینی ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. اللہ کہتے نکل پڑو, تم دنیا بنا رہے ہو, تمہاری دنیا بھی نہیں بننی, آخرت تو دور کی بات ہے. اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم میں علم ہو. اگر جلد حاصل ہونے والا مال و اسباب ہو یا ہلکا سفر ہوتا تو یہ ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے, لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مسافت پڑ گئی. یعنی چھوٹا سا ٹارگیٹ ہوتا نا پورا کر لیتے, کوئی فائدہ ملتا تو لے لیتے, اب ان کو لگ رہا ہے دور بہت جانا ہے اور کام بہت بڑا ہے. اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت اور قوت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے, یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, ان کے جھوٹے ہونے کا سچا علم اللہ کو ہے. کیا پتہ چلا, دین کے کام میں نہ نکلنے کے بہانے نہیں کرنے. نیکی کر نہ سکے, نیکی کی نیت ضرور کر لیجئے. حسد نہیں کرنا, نماز خوشی سے پڑھنی ہے, اپنے دل کی باتیں ہر ایک سے نہیں کرنی, اور دوسروں کے مال دولت اور کثرت اولاد سے دھوکہ نہیں کھانا. آگے آیت 43 سے 59 لکھیے گا, دل کا کھوٹ بہانوں کے روپ میں. میں نے پہلے کہہ دیا تھا یہ ایک آئینہ ہے, اس آئینے میں ہر ایک وہی شکل دیکھے گا جو بہت صاف ہوگا اللہ کے حکم سے, یا پھر بڑے دل کا ہوگا. اف اللہ ان کلمہ زنت لہم, اللہ آپ کو معاف فرما دے, آپ نے ان کو کی اجازت دے دی. یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سافٹ تھے, رقیق القلب تھے, لوگ آ کر جھوٹے سچے بہانے کرتے, اللہ کے نبی کہتے اچھا جاؤ اللہ تم پہ رحم کرے, اللہ تمہیں معاف کر دے. اب نبی تو یہ کہہ سکتا ہے, رب کو پتا تھا یہ بہانے جھوٹے ہیں. اور یاد رکھیے ہر موقع پہ ہر بندے کو لگتا ہے میرے سے زیادہ مشکل میں کوئی نہیں, لیکن کیا ہے, آپ ان آیتوں کے آئینے میں سنیے, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرما دے, آپ نے ان کو کیوں اجازت دے دی, کس بات کی پیچھے رہنے کی, بغیر اس کے کہ آپ کے سامنے سچے لوگ کھل جاتے اور جھوٹے لوگوں کو بھی آپ جان لیتے. یعنی ذرا دیکھتے تو صحیح کہ ان کی وجہ سچی ہے کہ نہیں. اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان اور یقین رکھنے والے مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ اس کی گواہی میں خود بھی دے سکتی ہوں، میں نے اپنے پچھلے تقریباً 20 سالہ پریکٹیکل دور میں، جس میں میں نے ساتھیوں کو ساتھ لے کر کام کیا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو کام پہ جمے رہتے ہیں نا، وہ اکثر بیچارے مجبوریوں میں ہی ہوتے ہیں۔ بیماریوں میں بھی لوگ کام کرتے ہیں، گھریلو پریشانیوں میں بھی کرتے ہیں، مالی حالات کی تنگیوں میں بھی کرتے ہیں۔ آپ کو تو اس وقت بھی یہ جو دورہ قرآن کنڈکٹ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے، کتنے ڈفرینٹ میڈیمز پہ جا رہا ہے، کتنے لوگ فوجیوں کی طرح کھڑے رہتے ہیں کونوں میں، یہ سارے صحت مند نہیں ہیں، بیمار لوگ بھی اس کام میں مددگار ہے۔ دعا کیجئے اللہ ان کو کلی شفائے کاملہ اجلا عطا فرما دے، اور ہم سب کی ظاہری، باطنی، نفسیاتی، سائیکلوجیکل ساری بیماریاں دور کر دے۔ اور سارے پیسے والے نہیں ہیں، ادھر بڑے غریب لوگ ہیں۔ اور مجھے تو کل سن کے حیرت ہوئی، میں کچھ ساتھیوں کو ملی، پہلے بھی جانتی تھی پھر ملی، اور مجھے حیرت ہوئی، آپ کی اس کام کے لیے کسی نے پہلی دفعہ اے بی سی ڈی سیکھی؟ کین یو بلیو؟ چٹے ان پڑھ لوگ جب یہ اللہ سے تڑپ کے روتے ہیں نا کہ ہم سے کچھ کام لے لے، اللہ کرا لیتا ہے، اور پڑھے لکھے ڈگریوں والے گھر بیٹھے رہتے ہیں، جن کے لیے ایک ٹپ پہ کام کرنا ہے کمپیوٹر میں۔ ایک سسٹر تھی، وہ کہتی کہ میں دنیا کا صرف پرائمری کی ہوئی ہے، میں مدرسے میں پڑھتی پڑھاتی تھی، پھر میں نے آپ کو سننا شروع کر دیا، پھر جو بھی ہوا سو ہوا۔ اتنے میں ان کو ہمارے ایک طرف سے کوئی والنٹیئر فارم کی کوئی آپشن گئی کہ کچھ کام ہو رہا ہے تو آپ کو کام کرنا ہے۔ کہتی مجھے کچھ نہیں آتا تھا، پر میں نے اللہ سے کہا میں نے یہ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ دوست جو تھی وہ پڑھی لکھی، ماسٹرز کیا ہوا، دوست کو کہنے لگی کہ جو کام تو کرے گی میں نے بھی کرنا ہے۔ مجھے اس دوست نے کہا، کہتی استاذہ میں نے کمپیوٹر سے اس کو اے بی سی ڈی ادھر سے پڑھنی سکھائی ہے، اس کو نہیں آتی تھی، اور آپ کو پتہ آج وہ کتنا بڑا کام کر رہی۔ رکھیں اپنی ڈگریاں اپنے پاس، رکھیں اپنی سکلز میں اپنے پاس، اللہ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، دنیاوی جابز کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے سکلز، سی ویز، اور آپ کے بڑے بڑے ڈگریاں اور تجربے چاہیے، اللہ کے کام کے لیے صرف تڑپ اور طلب اور سچی نیت چاہیے۔ اللہ نکموں، میرے جیسے ناکارا لوگوں سے کام لے لے گا؟ کئی کار آمد بیٹھے ہوں گے گھروں میں، کیا کریں کہ اتنا تو نہیں کر سکتے۔ اپنے اندر تڑپ لائیے، طلب لائیے، اللہ اپنے کام لے لیتا ہے لوگوں سے، کیونکہ یہ کام تو آپ نے رو کے لینا ہے۔ اس میں اگر آپ ایٹیچیوڈ دکھائیں، میں یہاں سے اٹھوں، پاؤں پٹخوں، ٹک ٹک کرتے باہر جاؤں گی، آپ میں سے مجھے کوئی نہیں روکے گا۔ اگر میں نے یہ کہہ لیا میں نے نہیں آپ کو پڑھانا، بہت ہو گئی، بڑی بات ہے، اللہ آپ روک لیں گے، اللہ مجھے نہیں روکے گا۔ اس میں تو عاجزی، شکر، نرمی، اور پھر میں نے کہا واقعی ان پڑھے لکھوں سے تو وہ ان پڑھ بچیاں اچھی ہیں جو دن رات کام کرتی ہیں، اور ایک بچی جو یہ سلائڈس پہ کام کرتی ہے، جو ڈیلی آپ دیکھیے 150-200 سلائڈس چلتی ہیں آپ کے سامنے، ادھر کتنے آرام سے دیکھتے ہیں، تہجد کے وقت اٹھ کر، غسل کر کے، باوضو ہو کر، تہجد پڑھ کے، وہ کہتی ہے کہ میں قرآن کا یہ ترجمہ پیسٹ کرتی ہوں کہ اس میں برکت ہو۔ ہمیں بیٹھ کے، یہ جس ماحول میں آپ اور میں بیٹھے ہیں، معذرت کے ساتھ، اس ماحول میں تو لوگ سینموں میں کسی دور میں فلمیں دیکھتے تھے، سچ ہے کہ جھوٹ؟ کبھی آپ نے اس ماحول میں جس میں آپ اور میں بیٹھ کے اس وقت قرآن پڑھ رہے ہیں، کبھی قرآن پڑھا تھا؟ آج بھی مدرسوں کے ٹاٹ پھٹے ہوئے ہیں، آج بھی وہاں ٹوٹا پھوٹا پنکھا چل رہا ہے۔ یہ میرے اور آپ میں کیا خوبی تھی کہ اللہ نے یہاں ہمیں بہترین کرسیوں اور صوفوں پہ، آپ چاہے کرسی پہ، صوفے پہ پاؤں اوپر رکھ کے بیٹھ جائیں، آپ کو کوئی نہیں روکتا، پیچھے لیٹ بھی جائیں تو آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ اس سے زیادہ اللہ ہمارے لاڈ کیا دیکھے، اس سے زیادہ اللہ ہم سے پیار کیا کرے۔ میں صحابہ کی یہ محنتیں اور کوشش دیکھتی ہوں نا، تو مجھے لگتا ہے میں منافق ہوں، اور اللہ منافق سے ایسے ہی کام کرا سکتا ہے جیسا وہ مجھ سے کرا رہا ہے۔ ہم میں سے کتنے جو بیٹھے رہیں گے ایسی نہ ہوگا تو، ہم میں سے کتنے جو بیٹھے رہیں گے اگر یہاں مکھیاں بھن بنائیں گی؟ اپنے ایمان کو دیکھیے، یاد رکھیے قیامت کے دن یہی کچھ کھلنا ہے، جو آج کھل گیا تو کچھ نہ کچھ اصلاح تو ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری مدد کرے۔ تو یہاں بات سمجھ لیں کہ جن کے اندر سچی تڑپ ہے وہ مجبوریوں میں بھی آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے۔ اس کو ہائی لائٹ کریں، یہ وجوہات ہیں والنٹیئر سے رکنے کی۔ انصار اللہ بننے کے تقاضے کون نہیں پورے کر سکتے؟ نمبر ایک ایمان ہی کوئی نہیں، کس بات کا اجر کی امید ہی کوئی نہیں، وہ کچھ نہیں ہوتا آخرت کے دن کا، ٹھیک ہے جنت ایسے بھی مل جانی ہے۔ اور تیسری جو بہت بڑی وجہ ہوتی ہے وہ شک ہوتا ہے، فرمایا ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں سرگرداں ہیں. اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو ہی وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے. جہاں کوئی یہ کہہ دینا ہاں دیکھتے ہیں آپ کل آئیں گی, ہاں میں سوچتی ہوں, تو میں صاف کہتی ہوں سسٹر آپ نہیں آئیں گی. میں نے تو ان کو بھی رکتے دیکھا ہے جو پورے یقین سے کہہ کے سوتے ہیں صبح آئیں گے پھر نہیں آتے. آپ تو پہلے ہی ڈاواں ڈول ہیں, تو پہلے سے تیاریاں کر کے رکھیے بڑے کام کرنے ہیں. تو اصل بات کیا تھی اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا. کیا آپ ہر ایک کے ہاتھ سے پانی پی لیتے ہیں؟ آپ ہر ایک کے ہاتھ کی روٹی کھا لیتے ہیں؟ کسی کے لیے دل میں بغض ہو یا آپ کو لگے یہ گندا ہے, یہ صاف نہیں ہے, آپ نہیں اس کے ہاتھ سے کھاتے. اللہ کہتے کچھ لوگوں کو میں خود ہی نہیں آنے دیتا, تم اپنے گھر بیٹھو. تو کچھ لوگوں سے اللہ کرواتا ہے اور کچھ کو اللہ روک لیتا ہے. دعا کیجیے اللہ آپ سے مجھ سے دین کا کام لے لے. کچھ لوگوں کا اٹھنا ہی اللہ کو ناپسند تھا, اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو, آرام فرمائیے, سٹے ہوم. اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو یہ سننا پڑے. اگر یہ تم میں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے کوئی چیز نہ بڑھاتے, بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے, یعنی یہ بیکار کی صرف وہاں فتنے بازی کرتے. دل سے نہیں ہوتا نا بندہ کسی کام کے ساتھ, تو یہ نہیں کہتا ہم میں یہ خرابی ہے, کہتا آپ میں یہ خرابی ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا کرائیٹیرین ہے. بس اس حال میں ہم دورہ قرآن کروا رہے ہیں, کیا ہر چیز پرفیکٹ ہو سکتی ہے؟ ناممکن ہے, امپاسبل ہے, کیونکہ پاک تو اللہ کی ذات ہے. اب ایک اٹھ کے کہے گا آج ہم سے یہ کمی رہ گئی, آج کے دن میں یہ پرابلم آ گئی, ہم نے یہ ٹھیک نہیں کیا. اور دوسرا اٹھ کے کہے گا آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا. آپ کہیں ذرا نور القرآن والوں سے کہیں ایسا نہ کریں ایسا کریں, تو جو آپ کہے گا نا وہ آپ کا نہیں ہے, اور جو ہم کہے گا نا وہ آپ کے. وہ ہم کہنے والے کی غلطیاں بھی قبول کر لیجئے, آپ کہنے والے کو تحفہ دے کر رخصت کر دیجئے. جو لوگ دل کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے ان کی موجودگی بھی فائدہ نہیں دیتی. اس لیے اللہ کہتا ہے چھوڑو ان کو, جانے دو, جگہ خالی کرواؤ, کرسی خالی ہو کوئی باہر کھڑا ہے جو وہ آ کر بیٹھ جائے. تو یاد رکھیے اس میں ہمیشہ دل کے ساتھ کام کیجئے, ورنہ کام کی برکت ختم ہو جاتی ہے. فرمایا ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کرتے رہے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کرتے رہے, یعنی کچھ لوگوں کا آنا فائدہ مند ہوتا ہے اور کچھ کا جانا فائدہ مند ہوتا ہے. یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا باوجود اس کے کہ وہ ناخوشی ہی میں رہے. ان میں سے کوئی تو کہتا ہے مجھے اجازت دیجئے, مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. جد بن قیس کا نام آتا ہے اس نام کے ساتھ. اگر ہو فتنے میں وہ پڑ چکے, کہتا تھا میں حسن پرست مرد ہوں, رومی عورتیں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اللہ کے نبی میں وہاں چلا گیا تو میں تو اپنے نفس پہ قابو بھی نہیں پاؤں گا, تو مجھے گھر چھوڑ دے. اللہ کے نبی نے تو کیا کہنا تھا, اللہ نے کہہ دیا ان کو ادھر ہی رہنے دو, فتنے میں تو یہ پہلے ہی پڑ گئے. کیا تھا فتنہ؟ وہ چھوٹا فتنہ ہے عورتوں کا, یہ فتنہ بڑا ہے کہ دین کے کام سے پیچھے رہنا چاہتے ہیں. اور یقینا دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے. آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے, اور اگر کوئی برائی پہنچ جائے تو کہتے ہیں ہم نے اپنا معاملہ پہلے سے درست کر لیا تھا, مگر وہ تو بڑے ہی تراتے ہوئے لوٹتے ہیں. آپ کہہ دیجئے ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ نہیں سکتی. ٹیک اے ڈیپ بریتھ, پرسکون کرنے والی یہ چیز ہے. ٹرائی یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. بہترین کوشش کیجیے, اس کے بعد دیکھ لیجیے جو اللہ نے دینا ہے وہ دے گا, جو نہیں دینا وہ نہیں دے گا. وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے. مومنوں کو اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کرنا چاہیے. کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے, یعنی یا ہم شہید ہو جائیں گے یا فتح مند ہو جائیں گے, اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ یا اللہ اپنے پاس سے تمہیں کوئی سزا دے دے یا ہمارے ہاتھوں سے. بس ایک طرف تم منتظر رہو, دوسری جانب ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی بھی طرح خرچ کرو, قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا. یقیناً تم فاسق لوگ ہو, کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور بڑے برے دل سے خرچ کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کچھ لوگ خود نہیں آتے تھے اور کہتے تھے کچھ خرچ دے دے. اللہ کہتا خرچ نہیں چاہیے مجھے, اس وقت تمہاری جان چاہیے, تمہارا وقت چاہیے, اور انہی لوگوں کی یہاں باتیں ہو رہی ہیں. بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں. اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور انہیں ان کے کفر کی حالت میں ہی ان اور ان کے کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں چلی جائیں. یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں. اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی سر گھسانے کی جگہ پا بھی لیں تو بھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے. ان میں وہ بھی تو ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر غیب عیب رکھتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی شک کرتے تھے منافق کبھی کبھی. اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں, اور اگر اس میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں. اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ ہمیں کافی ہے اور لے گا رسول بھی, تو ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھتے ہیں. تو کیا پتہ چلا اس حصے سے؟ آیت 50 میں لفظ ہے حسنہ. حسنہ کیا ہے؟ ایسی بھلائی جو مل جائے تو ایمان مل جاتا ہے, جو ملے تو اللہ کی محبت مل جاتی ہے, جو مل جائے تو نیکیوں میں رغبت مل جاتی ہے, اور جو مل جائے تو بندہ سرخرو ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو حسنہ عطا فرمائے. اور سیئہ سے مراد ناکامی, شکست اور نقصانات ہیں جو جنگوں میں اور اللہ کے دین کے رستوں میں ہوتے ہیں. یہاں ایک دعا بھی آئی ہے, وقالوا حسبنا اللہ سیوتین اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی اللہ راغبون. اللہ تعالی ہمارا عقیدہ پختہ کر دے. کیا سیکھا؟ زکوٰۃ کن کو دینی ہے؟ اللہ کے نبی ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت ہے. غلطی ہو جائے تو عذر تراشنے کی بجائے توبہ کرنی ہے. دین کے ساتھ ہنسی مذاق والی باتیں نہیں کرنی, اور اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے, سب کچھ سن رہا ہے, اس کا یقین رکھنا ہے. اگلا ٹاپک بڑا آپ کے لیے اس لیے اہم ہے کہ بہت سارے لوگ آج کل زکوٰۃ کے سوالات کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کس کو دیں, کیسے دیں, کس کو لگتی کس کو نہیں لگتی. تو رکوع کا ٹاپک لکھ لیجئے, زکوٰۃ کے 8 مصارف. آیت نمبر 60 سے لے کر آگے, انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا. یعنی اب کلیئرلی بول دیتی ہوں, زکوٰۃ کس کو لگتی ہے کس کو نہیں لگتی قرآن کی اس آیت میں سے سیکھ لیجئے. صدقے یعنی فرض صدقہ مراد زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہیں, اور مسکینوں کے لیے, اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے, اور ان کے لیے جن کے دلوں کو رغبت دلانی ہو, اور گردن چھڑانے والوں کے لیے, اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے کے لیے, اور اللہ کی راہ میں, اور مسافروں کے لیے. فرض ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ علم اور حکمت والا ہے. ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ کانوں کا کچا. اللہ کے نبی بڑے سافٹ ہارٹڈ تھے, ہر ایک کی بات سن کے مان لیتے تھے. بعد میں لوگ مذاق کرتے, دیکھو کتنے کچے ہیں, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا بڑے کولے ہیں, ان کو آرام کرنا کون سا مشکل ہے. اللہ کہتے ہیں نہیں, آپ کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں. وہ اللہ پر ایمان رکھتے اور مسلمانوں کی بات کا یقین رکھتے ہیں, اور تم میں جو اہل ایمان ہیں وہ ان کے لیے, یہ ان کے لیے رحمت ہے. اللہ کے رسول کو جو لوگ ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دکھ کی مار ہے. محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں. حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے اور اللہ اور اس کا رسول رضا مند ہو جانے کے یا ان کو راضی کرنے کا زیادہ مستحق تھا, کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ زبردست رسوائی ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے. منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں ان کو بتا دیں. اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ چور کی داڑھی میں تنکا. کہہ دیجئے کہ مذاق اڑاتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر اور دبک رہے ہو. اگر آپ ان سے پوچھے تو صاف کہہ دیں گے ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. کہہ دیجئے کہ اللہ ان کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے. یعنی دین کی باتوں کا کبھی مذاق نہیں اڑانا چاہیے. تم بہانے نہ بناؤ, یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر کر بھی لیں تو کچھ لوگوں کو تو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ کہ خیر کے کاموں سے رکنا نہیں ہے, نیکی کے کاموں میں مددگار ہونا ہے, ہر حال میں اللہ اور رسول کی اطاعت کرنی ہے, اور اللہ مومنوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. کیا میں بھلائی کے لیے نصیحت کرتی ہوں؟ یہ اگلی آیتیں جو آ رہی ہیں اس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے اس کو. ٹاپک لکھی آیت 62 سے 72. ٹاپک ہے مومن اور منافق صفات کے آئینے میں. آپ کا میرا اپنے لیے محاسبہ کرنے کا وقت ہے, کیا میں مومن ہوں یا منافق. والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. تمام منافق مرد اور عورتیں آپس میں ایک ہی ہیں, یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بھول گئے اور اللہ نے ان کو بھلا دیا. بے شک منافق ہی فاسق اور بد کردار ہیں. اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا, جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں وہی انہیں کافی ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور انہی کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے. مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے, وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے, بس وہ اپنے دین کا حصہ برت گئے. اب تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا. جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے, تم بھی اسی طرح کی مذاکانہ بحث میں پڑے رہے جیسی انہوں نے کی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے, یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح, عاد, ثمود اور قوم ابراہیم اور اہل مدین اور وہ بستیاں جو الٹائی گئیں, یعنی قوم لوط کی. ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے, بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. اب اس کے برعکس مومن مردوں اور عورتوں کی خوبیاں انشاءاللہ آپ میں یہ بہت ساری ہوں گی اللہ نے چاہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ تقابل سے سکھاتے ہیں چیزوں کو. اس دعا کے ساتھ سنیے کہ اگر ہمارے اندر یہ خوبیاں نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ ڈال دے. والمومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون اور دوست ہیں. وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں, نمازوں کی پابندی بجا لاتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی ساری صفات سے متصف کر دے. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان جنتوں کا وعدہ کیا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں, اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جن میں ہمیشگی والی جنتوں میں ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے, یہی زبردست کامیابی ہے. کیا سیکھا؟ منافقت والی ساری صفات اپنے اندر سے نکالنی ہے, اور اگر اس میں کوئی ہے تو وہ بھی, اور ایمان والی ساری صفات اپنے اندر ڈالنی ہے اگر ہمارے اندر بھی یہ صفات موجود ہیں. آگے دیکھیے اگلی سلائڈس میں آیت 73 سے 80, رکوع نمبر 16, ٹاپک لکھیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑنے کی سزا, نفاق کا ٹھپا لگ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچا دے. کیسے ہوگا؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. اے نبی, کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھیے اور ان پر سختی کیجئے. ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے, جو نہایت بدترین جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا, حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے. انہوں نے اس کام کا ارادہ بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. اللہ کے نبی پہ قاتلانہ حملے کی طرف اشارہ ہے. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا. اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ انہیں دنیا آخرت میں دردناک عذاب دے گا, اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور آپ کی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. ذرا سے اس پہ بھی غور کیجئے, کبھی اللہ سے کوئی نیت کی اور بھول تو نہیں گئے؟ لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک. یاد رکھیے, جب کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی مر جاتا ہے, کوئی حادثہ ہوتا ہے, تو ہم بڑی بڑی نیتیں کرتے ہیں, یہ کروں گی, وہ کروں گی, پھر بعد میں بھول جاتے ہیں. ایسی چیز کی سزا کیا ملتی ہے؟ دل میں نفاق آ جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کیا اور کیونکہ وہ جھوٹ بولتے رہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خبردار ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پر تانہ زنی کرتے ہیں, جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس بارے میں اللہ کے رستے میں دینے کی کتنی بات ہے. ایسے لگتا ہے کہ آج تو کچھ بھی ہاتھ میں نہ رہے اور سب کچھ اللہ کے راستوں میں لگ جائے. سب سے بہترین چیز فی سبیل اللہ, لوگوں کو رب سے جوڑنے پہ خرچ کرنا. کسی اچھے کام کی نیت کیجئے, کوئی ارادہ کیجئے, کیونکہ یہ جگہ نیتیں کر کے ارادوں کے کرنے کی ہیں, اللہ تعالیٰ پھر اس کو نبھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے گا. رہ گئے دنیا کے کام کبھی پورے نہیں ہوئے, دنیا کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوئیں, اور ہم قبر میں چلے جائیں گے اور ابھی دنیا کی لسٹیں تیار ہوں گی جس میں ہمیں بھی اور بہت کچھ چاہیے تھا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان میں سے ایک شخص تھا, ساری رات یہودی کا کنواں چلایا اور ایک ڈول کے بدلے ایک کھجور ملی. صبح شرماتے ہوئے لے کر آگے, کیونکہ تبوک کا سفر بہت طویل سفر تھا, مال بھی چاہیے تھا. دین کے کاموں میں مال کیسے نہ چاہیے ہو, اگر پیسے نہ دیں گے تو ایسی کیسے چلیں گے, یہ ہال کیسے لیتے اگر آپ پیسے نہ ہوتے. آپ کہتے کتنی بھاری قیمت ہوتی ہے ان چیزوں کی آپ کے کمفورٹ لیول کے لیے, اور جو اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے, آپ میں سے کسی ایک کو اگر قرآن مل گیا ان کو اس کا اجر مل جاتا ہے. تو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں خیر میں حصہ ڈالیے تاکہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن جائے. تو اس شخص نے صبح میں آ کر جب کھجوریں اللہ کے نبی کو دیں تو لوگوں نے مذاق اڑایا, دیکھو کھجوریں لے کر آئے ہیں اور روم فتح کرنے جا رہے ہیں. ان کا ذکر ہے, سنیے گا آیت 79, اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے کچھ اور میسر نہیں, پس ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اللہ بھی ان سے تمسخر کرتا ہے, انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر, اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ ان کو نہ بخشے گا. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا. کیا سیکھا اس رکوع سے؟ کہ اگر نیکی کی نیت کی ہے تو اس کو پورا کیجئے, نہیں کی ہوئی نیت تو کر لیجئے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھلانا نہیں ہے, دل کے بخل سے بچنا ہے, اور نفاق کے ساتھ کبھی بھی ایمان فائدہ نہیں دیتا. پھر ہم نے سیکھا کہ نیکی کے کاموں سے نہیں رکنا, گھر بیٹھ رہنے والوں میں نہیں ہونا, اپنی انا کو دفن کرنا ہے, اللہ کی وفادار بننا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ عمل کی توفیق دے. بس آخری آیتیں ہیں چند, آیت 81 سے 89, رکوع نمبر 17, چاہیے کہ روئیں زیادہ اور ہنسیں کم. کیسے؟ اپنے برے اعمال کی وجہ سے. فرح المخلفون بما قدیہم خلاف رسول اللہ, پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے پیچھے بیٹھنے پر خوش ہیں. کتنے بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو نیکی کے کاموں سے ہٹ کے گھر بیٹھے اور خوشیاں منائیں. شکر ہے ہم نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی, شکر ہے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ڈل گئی. فرمائے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند کیا, اور انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو, کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت سخت ہے, کاش وہ سمجھتے ہوتے. گرمی کے نام پہ گھروں میں بیٹھنے والے کب تک بیٹھیں گے؟ کیا دنیا کے کاموں میں نہیں گرمی لگتی؟ بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے. بس اگر اللہ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف واپس لوٹا کر لے آئے, پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں, تو آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے, اللہ اکبر, اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو, کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ بیٹھ رہنے کو پسند کیا تھا, بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں بیٹھے رہو. یاد رکھیے, نیکی کا ایک موقع کھو دینا بعض دفعہ سارے مواقع کو ہم سے دور کر دیتا ہے, اور دل کے نفاق کے ساتھ کی بھی نیکیاں فائدہ نہیں دیتی. کیسے؟ عبداللہ بن ابی کے بارے میں یہ چند آیات ہیں, ان میں سے کوئی مر جائے یا آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں, ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ ان کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ ان کی قبر پر کھڑے ہوں, یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار اور اطاعت کے بغیر رہیں گے. آپ کو ان کے مال اور اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگیں, اللہ کی چاہت یہی ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر رہیں. دعا کیجئے ہمارے اندر کوئی ایسا کھوٹ نہ ہو کہ ہمارے لیے اللہ کی یہ پکار ہو جائے. جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو, تو ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں چھوڑ دیجئے. پیچھے کیا بات تھی؟ عذر والے نہیں رکتے, نفاق والے رکتے ہیں. یہاں بھی یہی بات ہے. فرمائے یہ تو گھر بیٹھی عورتوں کا ساتھ دینے پر ہچک گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, اب یہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے. لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کے ایمان لانے والے لوگ اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں, جن کو کرنا ہے وہ کرتے ہیں. یہی لوگ بھلائیوں والے اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں, جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. کیا سیکھا اس سے؟ اللہ رسول کی اطاعت کرنا ہے, نیکی کے کاموں سے پیچھے نہیں رہنا, دل میں کھوٹ رکھ کر نیکیاں نہیں کرنی, فتنوں سے بچنا ہے, اپنے اعمال کی سیاہی پر رونا ہے, ہنسی مذاق کہہ کے فن اس سے بچنا ہے, خیانت نہیں کرنی, اللہ کی مدد مانگنی ہے اور اللہ سے رزق مانگنا ہے. اور اب عذر کرنے والے کچھ اور لوگ, 90 سے 93 آخری آیتیں پارے کی, اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سوچ کا نقطہ ہے کہ جو سچے عذر والے لوگ ہوتے ہیں وہ نیکیوں سے رکنے پہ روتے ہیں, ہنستے نہیں ہوتے. کیسے؟ وجہ المعذرون, یہ جنگلوں میں رہنے والے یعنی دیہاتی لوگ, عذر والے لوگ حاضر ہوئے کہ انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور رسول سے جھوٹی باتیں کی تھی. اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی. ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں, کوئی حرج نہیں, بشرطے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں, ایسے نیک لوگوں پر الزام کی کوئی راہ نہیں. اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے. ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں, کیا آپ انہیں سواری مہیا کر دیں. رائڈ پرابلم والے لوگ, سواریاں نہیں تھیں, جانا چاہتے تھے نیکی کے لیے, اور آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تمہاری سواری کے لیے کچھ نہیں پاتا, کیونکہ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں تھی. 18 لوگ ایک اونٹ پہ بیٹھتے تھے باری باری, باقیوں کو کہاں لے کر جاتے؟ تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں کہ انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں. اس عمل پہ غور کیجئے. صحابہ نیکی کے موقع پہ نیکی نہ کر سکنے پہ روتے تھے, آج ہم گناہوں کے مواقع پہ گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں. بے شک انہی لوگوں پر الزام کی راہ ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں, یہ گھر رہنے والی عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں. ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی جس سے وہ محض بے علم ہو گئے. کیا پتہ چلا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا, عذر کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں ہیں لیکن ہر وادی میں تمہارے ساتھ ہیں, ہر راستے میں تمہارے ساتھ ہیں, اجر میں ساتھ ہیں. صحابہ نے پوچھا وہ کیوں؟ فرمایا کہ ان کے عذر نے ان کو روک لیا. بخاری کی روایت ہے. تو کچھ لوگ ساتھ ہو کے بھی ساتھ ہوتے ہیں, اور اللہ نہ کرے کچھ ایسے ہوں کہ جو ساتھ ہو کے بھی نہ ہوں. کیا سیکھا؟ نفاق سے بچنا ہے, عذر تراشنے ہیں, عذر نہیں تراشنے, احسان کا معاملہ کرنا ہے, بے حسی سے بچنا ہے, دعوت دین کی سچی تڑپ رکھنی ہے, خلوص دل کے ساتھ اللہ اور رسول سے وفاداری کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے رشتوں کے اس جہاد میں کامیاب کر دے. آج ضرور آیت 24 پہ غور کیجئے گا کہ ہماری کون سی رکاوٹ ہے جو ہمیں اللہ کے کام نہیں کرنے دیتی, اور پھر آج کی حدیث سے خود کو پوچھئے گا کہ کیا واقعی مجھے اللہ اور اس کا رسول اور اس کے دین کے تقاضے اپنی اولاد اور اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں. اور آج کی دعا بڑی پیاری ہے, دہرا لیجئے, ساتھ ساتھ ہی پڑھتے جائیے. ویسے تو آپ نے صبح سیکھی ہے نا, یہ دعا سیکھ لی ہے, میں اردو ترجمہ پڑھتی ہوں ساتھ. اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الیہ, اے اللہ اپنی محبت کو میرے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دے. واجعل خوفک اخوف الاشیاء الیہ, مجھ پر اپنا خوف ہر چیز کے خوف سے زیادہ کر دے. وقت عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک, اور دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دے. وَإِذَا اَقْرَرْتَ عَيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ, جب دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے. فقر رینی من عبادتک, تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دے. یہ دعائیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ سوچ بدلے گی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. عمل کی باتیں میرا حال ہے 200-300 ہم جمع کرتے ہیں اس بارے میں آج کل. ایک چھوٹی سی چیز جو بہت دن سے سوال اٹھتا ہے اور لوگ پوچھتے بھی ہیں, بات میں اتنا موقع نہیں ہوتا, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ میرا فیلڈ نہیں ہے. میں تو آپ کے لیے ایک چھوٹی سی خدمت دیتی ہوں, ادھر سر انجام کے قرآن سکھاؤں. تو الحمدللہ یہاں اس سال بہت سارے نئے لوگ ہیں. میں بلکہ اپنی تسلی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ میں کون سسٹرز ہیں جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ دورہ قرآن نہیں کیا تھا, وہ ہینڈ ریز کریں. الحمدللہ تو یہ اس سال کا بیج بننے والے لوگ ہیں. اچھا جی, آپ میں سے کتنی سسٹرز ہیں جن کو واقعی وہ بلڈنگ جو البرکات کے نام پر ایک پروجیکٹ کے طور پر جوہر آباد میں ایکوائر کر لی ہے لیکن ابھی پوری نہیں لے پا رہے, اس کو لینے کی کوشش ہیں, ان کو اس کے بارے میں کچھ معلوم کرنا ہے, وہ ہاتھ کھڑا کریں. الحمدللہ. سسٹر فرحت ساتھ ہے, آپ میں سے جو جانا چاہیں خاموشی سے جا سکتے ہیں, لیکن آج کے پارے میں دیکھیے اتنی کثرت سے بات تھی, تو عموماً ایک سوال زکوٰۃ کے ناطے سے ہوتا ہے, زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں, دوسرا فی سبیل اللہ پہ, تیسری یہ بات ہے کہ ہم سسٹر فرحت سے ریکویسٹ کرتے ہیں, میں بھی آپ کے ساتھ ریکویسٹ کروں گی کہ اس وقت وہ پروجیکٹ کس جگہ پہ کھڑا ہے یا کہاں تک پہنچ گیا, ماشاء اللہ پچھلے سال سے اب تک کیا کچھ ہو گیا اور آگے کیا پلان ہے, چند منٹ میں آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہماری بہنوں کے دل میں جو سوال ہیں وہ اس کو اس کا حل لیں. جی
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. لاسٹ ایئر دورہ قرآن کے ساتھ ہی اس پروجیکٹ کا آغاز ہوا تھا, جس کی ہم نے انسٹالمنٹ میں ایک سال کی انسٹالمنٹ میں ہم نے اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, تو الحمد للہ 60% سے اوپر تقریباً انسٹالمنٹ ہم اس کی پے کر چکے ہیں, اور ہمارا ارادہ ہے اس سال کو ہم نے بلڈنگ میں کلاسز شروع کریں, تقریباً 40% ہمارا باقی ہے اس میں جو انسٹالمنٹس ہم نے پے کرنی ہیں, اور اس کے بعد تھوڑی سی رینوویشن جب ہم شروع کر رہے ہیں اسی ہفتے میں شروع کر رہے ہیں, اس رینوویشن کے بعد انشاءاللہ اسی رمضان میں بھی کلاسز بھی اور تراویح کی نماز کا بھی وہاں پہ انتظام کرنے کا ارادہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں ساتھ رہنے کے لیے, جیسے آپ یہ انصار اللہ کی ٹیم میں دیکھ رہے ہیں پچھلے سال میں دورہ قرآن کے سال بھی ملے تھے لوگ ہمارے ساتھ, ماشاء اللہ دن رات سال بھر انہوں نے کام کیا اور آگے بھی کر رہے ہیں, اور یہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ابھی تعاون کے لیے پیشکش کیا ہے, ایک دو نے سی ویز دی ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, تو بہت کر رہے ہیں جو بھی ہیں, خاص طور پہ ٹیکنیکل فیلڈ میں ہیں جو بچیاں آئی ٹی کو جانتی ہیں, کمپیوٹر لوگ ان کو ساتھ دینا چاہتی ہیں, تو وہ ضرور آئیں ہمیں بتائیں, ان شاء اللہ کچھ آپ میں شروع کرنا چاہتے ہیں, اگر کچھ لوگ خالی شہر کے کچھ آپ میں بھی ایسا انسٹیٹیوٹ ہو اور کام ہو تو ان شاء اللہ ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں اور مل کے کام کریں گے ان شاء اللہ, تاکہ قرآن کا علم جو ہے وہ جوہر آباد کے ساتھ ساتھ کچھ آپ اور اس کے نوادی علاقوں میں بھی پہنچے, تو البرکہ انسٹیٹیوٹ ان شاء اللہ جو بھی وزٹ کرنا چاہے آپ خود کو جا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں, سول لائنس میں ہے اور الحمد للہ تقریب کے مراحل میں.
ٹھیک ہے جی, آپ کو اب کم از کم یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ اس پروجیکٹ کی ذمہ دار ہیں, آپ میں سے جس کو پرسنلی کوئی بات کہنی پوچھنی ہو تو بعد میں آپ ان سے ریسپشن پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیکیوں کے کام ارادے ہماری زندگی میں پورے کر دے اور ہمارے بعد وہاں سے پروفٹ آنا شروع ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.